ترکناها آیتن فہل میں مدکرن، ہم نے اس کو چھوڑا نشانی بناتے ہوئے، یا کہیں ہم نے اس کو ایک نشانی بنایا، یعنی اس کشتی کو، اس سے کیا یہ بھی مراد ہے کہ وہ کشتی کہیں اب تک ہے؟ ہاں جی، ترکنا کے لفظ میں کیا یہ بات ہے، یا چھوڑا کہ وہ لوگوں کے لیے اس وقت عبرت تھی؟ یہ بھی معنی تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہاں کی ضمیر کشتی کے لیے، اس حالت میں چھوڑا کہ وہ ایک نشانی تھی ان لوگوں کے لیے تو تھی واللہ علم. اب یہاں تک تو مشہور ہے کہ وجودی پہاڑ ہے یہ، عراق کے شمال میں اور ترکی کے جنوب میں ہے پہاڑی، ارارات اسے کہتے ہیں، لیکن اس طرح کا سروے وغیرہ کی بعض خبریں آئی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کوئی نشان نظر آتا، لیکن وہ برف پوش ہے پہاڑ، اس کا نہیں جا سکتا.
سارے اس طوفان کو ہاں کی زمین طوفان کی طرف لے گئے ہیں، کوئی ہے جو اس طوفان کو محسوس کر کے اسے ڈرے؟
طوفان بہرحال ہاں ضمیر مؤنث ہے، اور قریب ترین مرجع مؤنث جو ہے نا وہ وہی ذات الواح ہی آیا ہے، پھر اس کے واقعہ کو کہیں، کیونکہ وہ مؤنث ذات الواح اور تجری مؤنث کا صیغہ. وَلَقَدْ تَرَكْنَا ہا آیَتًا، شاہ صاحب نے بھی کیا تو یہ ہے کہ اس عذاب کو بنایا ہا کے ہا، پھر وہ ہا کی ضمیر معذوف لیتے ہیں، عقوبت مؤنث بناتے ہیں، اس عقوبت کو ہم نے بنایا نشانی جو اس قوم پہ آئی. قصہ مطلب یہ کہ کوئی مؤنث بنا لیں گے نا پھر، وَلَقَدْ تَرَكْنَا الْعُقُوبَةَ حَاذِ الْعُقُوبَةَ، یہ قصہ ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكَرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، یاد کرنے والا؟ اِدَّكَرَ، یدہ کے رو پڑا تھا آپ نے، ذاکرہ سے باب اشتعال ہے، اور یہ سورہ یوسف میں اس کا فعل ماضی تو آیا تھا، وَدَّكَرَ بَعْدَ اُمَّتٍ، اس کو یاد آئی بات بڑے عرصے کے بعد. تو اس طرح سے مدکر یاد کرنے والا یا نصیحت پکڑنے والا، ذکر کے دونوں ہی معنی ہوتے ہیں، نصیحت بھی اور یاد کرنا بھی، تو مدکر ان ہے اصل میں، جو کہ مدکر ان بنا ہے. تو کوئی ہے نصیحت پکڑنے وجہ سے تھا، فحل میں مزید کچھ اور بھی بڑھایا گیا ہے، اس طرح فحل میں مدکر، کیا ہے کچھ از قسم مدکر، کوئی نصیحت پکڑنے والا. فکیف کان عذابی و نذر، بس کیسے تھا میرا عذاب و نذر، یہاں بھی لکھا ہے و نذری، تو یہ جو ہے اڑ گئی ہے، اور نذری کا معنی میرے ڈرانے والے یا میرا ڈرانا، یہاں بھی ہوئی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کیف کان انذاری و کیف کان نذیری، یا یوں کہہ لیں کیونکہ نذیر کی جمع یوں بھی ہوتی ہے، تو کیسا تھا پھر میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، یا کیسے تھے میرے ڈرانے والے. میرے خیال میں یہاں ڈرانے کا معنی زیادہ بہتر لگتا ہے، عذاب کے ساتھ انبیاء کے لیے نہیں، کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، یعنی اس کا انجام. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے آسان کیا، یسر یو یسر و آسان بنا دینا، تیسیرن قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، پند کے لیے، اور ذکر میں نے بہرحال حفظ کرنا تو نہیں ہوتا، وہ معنی تو نہیں لیا جا سکتا. فحل میں مدکرن، وہی بات پھر آئی ہے، کیا کوئی ہے نصیحت، کسی قسم کا کوئی نصیحت پکڑنے والا، نصیحت قبول کرنے والا. کذبت، یہ بھی ذکر کے ساتھ ہے نا، ذکر کے لیے آسان ہے، کوئی ذکر لینے والا ہے. کذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے، یہ بھی قبیلہ ہے تو مؤنث کے طور پر استعمال ہوا ہے. فکیف کان عذابی و نذر، پس کیسا تھا میرا عذاب اور نذر، ہوئی میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر بھیجی ایک ہوا سخت تیز. سرسر اصل میں کہتے ہیں ایک نہایت شرل آواز سے چلنے والی ہوا کو، یہ سواد رے، سواد رے مادہ اس کا، سواد رے رے ہی میں عموماً اس کو بیان کیا جاتا ہے، سرن ٹھنڈی ہوا کے لیے بھی آیا ہے لفظ، تو اسی میں پھر یہ ملحق پر ربائی کر لیتے ہیں، اس کو دو دفعہ ملا لیتے ہیں تو ربائی بن جاتا ہے. بہرحال اب ہم اسے ربائی تصور کریں گے. سر سرن، سر سرن بلکہ کچھ ایسا لفظ ہے جو اس کی آواز کو بھی ظاہر کرتا ہے، چیٹرنگ نوائز جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، بڑی شرل قسم کی ہو. بہرحال اس کی صفت ہے، ہمارے یہاں بعد سر سر اردو میں شاید فارسی لفظ ہے، تند تند میں، یہاں سر سر کا معنی جس میں عجیب و غریب آوازیں بھی نکلے، اتنی تیز ہو. تو نہایت شدید تیز ہوا نکالی بھیجی، فی یوم نحس مستمر، ایک ایسی بدبختی کے دن جو مسلسل جاری رہنے والی تھی. یوم نحس، دن کو نہیں نحس کہا بلکہ نحوست کہا دن، اور نحوست کو کہا ہے مستمر، پکی یا مضبوط یا جاری رہنے والی. ہاں ختم، اس کے چونکہ قرآن میں آیا نا سبع لیال و ثمانیہ ایام، دوسری جگہ ذکر آیا سات دن اور آٹھ دن چلتی رہی تھی، اور پھر تفسیروں میں اس کا اس طرح ہے کہ وہ کسی گڑھے میں جا کے چھپتے ہیں، بہرحال تفسیری تفصیلات ہیں، یا لوکل لوگوں میں ایسی ہوں کہانیاں چلتی ہیں پھر بعد میں. اگر کوئی جنوبی یمن میں جائے اور وہاں کے عوام سے ملے اور باتیں کرے تو وہ آج کے متعلق کئی عجیب و غریب کہانیاں سنائیں گے جو کہ عام نہ تفسیروں میں ہو نہ روایات میں ہو، کیونکہ سینہ بسینہ بعض دفعہ برسوں ہزاروں برس تک روایات چلی جاتی ہے نا. کسی کچھ لوگ گڑھے میں جا چھپے نا کہ ہوا آ رہی ہے، تو ہوا نے انہیں گڑھے سے اٹھا کے ہوا میں پھینکا اور ہوا سے اٹھا کے نیچے پھینکا، دماغ اڑ گئے، سر پھٹ گئے. اچھا یہ بات کچھ اتنی عجیب بھی نہیں ہے، یہ جو نارنگ منڈی کا واقعہ ہوا تھا جس میں بیل گاڑی اٹھا کے درخت پہ پھینک دی، یہ واقعہ تو بالکل یہ چار برس پہلے کا.
ایک بس جو ہے وہ
گرنے
اتنی تیز ہوا تھی ڈبل ڈیک،
اچھا
ایک علاقہ ہے،
اچھا ٹوسٹر تو ہوتے ہی ان کے، وہ خاص ہے ہوا ہوتی ہے اسے کہتے ہی وہ ٹوسٹر ہے سمندر میں، ہاں آگ بگولے کے
مکانوں کو
اسی ایسے ہی پھینکتے ہیں مکانوں کو جی. اور وہ تو یوں سنا ہے کہ گزر جائے نا مثلا یہاں سے تو جس جگہ سے گزرے گا ایسے سڑک بناتا جائے گا، ادھر کی بلڈنگیں کھڑی ادھر کی کھڑی ہیں، درمیان میں سے ہر ایک چیز. بلکہ ہم نے تصویریں دیکھی ہیں کہ ایک ہوٹل کو دکھایا کہ یہ پہلے تھا اس سے اور پھر یہ جب گرا ہے تو یہ اب حالت ہو پڑی ہے. تو بہرحال ادھر تو چونکہ علاقہ ہی جو ہے نا ہوسٹن وغیرہ کا جنوبی امریکہ گلف آف میکسیکو وہ تو خاص علاقہ ہے نا، اس میں تو طوفان ہمیشہ آتے رہتے ہیں. یہاں بھی یہ نارنگ منڈی والا بڑا عجیب واقعہ تھا کہ یعنی گڈ کا اتنا اونچا اڑا کے ہوا کا لے جانا کہ درخت پہ اٹک جائے، بڑی عجیب بات. اتفاق سے اس دن ہم حافظ آباد گئے ہوئے تھے جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، ہم نے یوں دیکھا کہ ہم حافظ آباد سے واپس آ رہے تھے، ہمارے آنے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد اسی سڑک پر وہ گڈ آسمان پہ چڑھی تھی. ہماری گاڑی کار بس جو تھی وہ کوئی ڈیڑھ گھنٹہ اس سے پہلے یا گھنٹہ نکلی تھی اس جگہ. راستے میں ہم جب آ رہے تھے نا لاہور تو ہمیں ادھر مشرق میں عجیب قسم کی روشنی نظر آئی اور سارے بس والے متوجہ ہوئے کہ یہ ابھی شام پوری ہوئی نہیں تھی، یہ کیا آگ سی ہے بے انتہا. بعد میں پھر وہ اخباروں میں دوسرے دن پڑھا کہ وہ ہوئی نارنگ منڈی والا آگ تھی
شہر کے اندر، اس کا ایک گولا نہیں پڑا ایک بارش کی بوند نہیں پڑی.
ادھر ہوا تھی حافظ آباد کی طرف قلعہ دیدار سنگھ وغیرہ کے پاس، تو بہرحال اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دکھا دیتا ہے اتنی یعنی اس کی رفتار کے ہر چیز کو پھینک دے تو پھر یہ کچھ بعید نہیں. اور پھر ایسا طوفان اگر سات دن اور سات راتیں رہا ہو تو پھر اس نے تو کچھ نہیں چھوڑا. جبھی تو قرآن کہتا ہے یہاں فرمایا نا کہ وہ مسلسل نحوست کے دن میں ہم نے وہ ہوا بھیجی جو ایسی تھی کہ طنز الناس، طنز کا فعل ہوا ہے، اکھیڑ دیتی تھی لوگوں کو، نزا ینزا کا معنی کھینچ لیتی تھی، لوگوں کو کھینچ لیتی تھی اور مراد ہے اکھیڑ دیتی تھی. کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تھے تنے جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کے. اعجاز کا واحد ہے عجزن، شاید اور بھی کوئی اس کو عجزن بھی ہو. عجز کہتے ہیں تنا یعنی جو کسی درخت کا ٹرنک جسے کہتے ہیں نا، یعنی جو جڑوں اور پتوں کے درمیان کا حصہ ہے اس کو عجز درخت کا کہتے ہیں، انگریزی میں اسے ٹرنک کہتے ہیں یا ہم تنا کہہ لیتے ہیں مضبوط. تو اعجاز تو اس کی جمع ہے، تنے تھے نخل کھجور کے درخت کے. منقعرن صفت ہے نخل کی، اعجاز کی نہیں ہے، ورنہ پھر الف لام لگتا تھا اس میں آتا اعجاز و نخل منقعرہ پھر ہو جاتا، تو یہ نخل کے لیے منقعر کا لفظ آیا. اس میں ایک تو یاد رہے کہ منقعر کا مادہ قاف عین رے ہے جس کے میں نے گہرائی کے ہوتے ہیں، قعر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہاں قہر، قہر گمنامی، قہر مذلت وغیرہ میں، تو قہر کا معنی گہرائی کا ہوتا ہے، گہرا ہونا، اور اس سے ان کا آرا یا ان کا آرو گہرائی سے اکھڑ جانا، پھر جڑ سے اکھڑ جانا، یعنی جڑ سے اکھڑنے والا میں نے یوں ہوگا باب انفعال کا، اکھاڑا ہوا نہیں اکھڑا ہوا، جڑ سے اکھڑا ہوا. تیسری بات اس نے قابل غور کیا کہ نخل عربی میں لفظ ایسا ہے جو مذکر بھی استعمال ہوتا ہے مونس بھی، قرآن کریم میں دونوں طرح استعمال ہوا، سبیل کی طرح، کہیں آیا نخل خاویہ مونس، یہاں آیا نخل منقعر جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور، تو وہ ایسے تھا جیسے جڑوں سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہو، انسان یوں ہو گئے، ان اس طرح اکھیڑ کے پھینکتے تھے. فکیف کان عذابی و نذر، پس کیسے تھا پھر میرا عذاب اور نذر، وہی پھر میرا ڈرانا. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یہ وہی آیت دوبارہ اعادہ ہوا ہے اس کا، اور یہ دو تین دفعہ سورت میں آئی ہے. باقی رہ گیا قرآن کا کس لحاظ سے قرآن آسان ہے اور کس لحاظ سے نہیں ہے، یہ مختلف بحثیں مفسرین ہمارے کرتے ہیں. بہرحال ذکر کے لیے آسانی کا ذکر قرآن نے کیا ہے. قربت یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے یا کچھ، یا زبان کے لحاظ سے قربت سمود بن نظور، سمود نے بھی جھٹلایا. یہاں نظور کا معنی نظیر کی جمع ہے، الف لام بھی آیا ہے، اور یہ رے جو ہے اس کے پیچھے یہ کوئی نہیں ہے، بے کی وجہ سے ہے. بن نظورے یعنی بن نذیرین، انہوں نے ڈرانے والوں کو جھوٹا کہا. فقالو، پس کیا کہا؟ ابشرا منا واحدا نتبعه، یہ نتبعه کی ضمیر کو اگر ہٹائیں تو عبارت یوں بنے گی، انتبع بشرا واحدا منا، کیا ہم پیروی کریں اپنے میں سے ہی ایک بشر کی، اور اس کو پہلے لگایا ہے مفعول کو، اس لیے پھر ضمیر اعادے کے ساتھ آئی ہے. ابشرم نکرہ نصب اس وجہ سے ہے کہ وہ اگلے نتبعو کا مفعول کے طور پر آیا پہلے. ابشرن واحدن، واحدن صفت ہے بشر کی، کیا ہم میں سے ایک بشر ہے ہم پیروی کریں اس کی. تو شعر میں تو یوں ہوتا ہی ہے نا، وہی شاعری تو ہو رہی ہے ساری. یہاں کہتے ہیں کہ قرآن کو شاعری نہیں کہنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آ رہے ہیں نا ان کو کافیہ نہیں کہنا چاہیے، ان کو فاصلہ اصطلاح الگ بنائی ہے، ہوتا تو وہ کافی کی طرح ہی ہے. تو وہ تو بالکل اسی طرح سے آگے پیچھے ردم اس کا برقرار رکھا ہے
کشتی کے لیے جیسے،
اس کا جو ہے نا. اب کبھی ہماسا پڑھے تو ان کے دیکھے کہ کہنا ہو نا لکڑی، تو خدا جانے وہ کس طریقے پر کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں ادب کا ایک پہلو ہوتا ہے. مرحوم پروفیسر حمید احمد خان ہمارے کالج کے پرنسپل تھے اسلامی کالج میں، ان میں یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے اگر لکھنا ہو نا کہ کل کالج بند رہے گا کسی چیز کی وجہ سے، معمولی چھٹی کا آرڈر ہے نا، اس میں بھی وہ کوئی نہ کوئی ادبی انداز میں بیان نکال لیتے تھے انگریزی میں نوٹس چھٹی کا دینے کے لیے. تو فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، انہوں نے کہا کیا ایک بشر ہم میں سے اور ہم اس کی پیروی کریں. انا اذن لفی ضلال وسعر، پھر تو ہم ضرور ہی، اذن تو پھر تو، اور یہ قرآن مجید میں اذن اسی طرح دو زبروں اور الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، عام عربی میں اس کو نون کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، جو دو زبروں سے بھی لکھ لیتے ہیں. تو پھر تو، یہ اذن مضارع سے پہلے ہے تو اس کو نصب بھی دیا کرتا ہے، یہاں اس طرح سے نہیں ہے. تو پھر تو ہم ضرور ہوں گے، لفی لام تاکید کا ہے، ولال گمراہی میں، وسعرن اس کے معنی عموماً کیے گئے ہیں دیوانگی، یہ عجیب لفظ ہے سین عین رے، اس کے معنی آگ جلانے کے بھی ہوتے ہیں جس سے صغیر آگ کا گڑا نکلا ہے، سعر معنی قیمت یا پرائس بھی ہوتا ہے، اور اس کے عجیب عجیب معنی ہیں. تو ایک معنی یہ سعر یہاں آیا لفظ، یاد رکھیے یہ جمع نہیں ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کی طرح کتب شاید لکھا ہوا ہے، اس طرح نہیں ہے، ہے واحد ہی، بلکہ سعرن بھی پڑھا جاتا ہے، سعرن و سعرن، اور شاید سعران بھی ہے لفظ، اس کے معنی جنون کے کیے گئے ہیں، الگ معنی ڈکشنری میں لکھے ہوتے ہیں کہ اس کا معنی پاگل پن ہے جنون. اب اس کا تعلق آگ لگنے سے ہے یا کس سے ہے معلوم نہیں. ایک معنی اس کا جنون کیا گیا ہے. تو اس صورت میں لفظ اس لحاظ سے بڑے مشکل, یعنی شاعری میں لفظ ایسے ایسے لانے پڑتے ہیں لوگوں کو جو سننے والے کے قیاس میں بھی نہ ہو کہ یہاں یہ لفظ بھی آ سکتا ہے. یہی شاعر کا کمال ہوتا ہے. تو بالکل جناب یہ صورت تو اپنے شاعری کے عروج پہ ہے. سعرن یوں تو پھر ہم گمراہی میں اور پاگل پنے میں ہوں گے, پھر تو ہم دیوانے ہوئے جو اس کی پیروی کی تھی. القی ذکر علیہم من بیننا, کیا اس پر ڈالا گیا ہے ذکر, یعنی ذکر اگر اس کی کتاب ہے نبی کی یا جو نصیحت وہ لائے اس کی طرف اشارہ ہے. اسی لیے قرآن کو بھی ذکر کہا گیا. یہ ذکر یا نصیحت یا وحی کہہ لیجئے اس پر ہی ڈالی گئی ہے. من بیننا ہمارے درمیان میں سے, ہم پر کیوں نہیں آئی, مطلب یہ ہے امپلائڈ میں نا. بل ہو کذاب اشر, یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹا ہے اور خود پسند ہے. شاہ صاحب نے کیا ترجمہ یوں, کذاب میں نے بڑا جھوٹا نبی کو کہہ رہے ہیں, اور اشر کا مادہ الشین رے ہی ہے. یہ مختلف معنی دیتا ہے, بلکہ اسی مادہ سے آج کل تاشیر ویزے کو کہتے ہیں, ویزا لگانا, اور اصل معنی ہوتا ہے کوئی مہر لگانا کسی افسر کا کسی حکم پر جس سے معلوم ہو کہ یہ مجھے اطلاع ہے اس بات کی, اس کو کہتے ہیں اشر یو اشر و تاشیرن. اور مادہ یہی ہے, اس سے یہ اشرن بمعنی انتہائی خوش ہونے والا اور اترانے والے کا معنی کیا گیا ہے, فرحن کا معنی کیا گیا اور مرحن اشرن. اور یہ اشر یا شاید اشر اور اشران دو تین طرح اس کے, اور جمع بھی پھر مکسر مختلف آتی ہیں. مادہ بہرحال الف شین رے ہے, یعنی یہ شر سے اس کا تعلق نہیں ہے, شین رے رے مادے والا نہیں ہے یہ, اس کا مادہ ہی الف شین رے ہے. مزید ڈکشنری میں دیکھ لیں تو آپ کو اشر کا اور دو تین لفظ اس کے ساتھ ملیں گے, اشرن و اشرن و اشران, جمع عجیب و غریب لکھی ہوتی ہیں. معنی سب کا ہے فرحن مرحن, بہت ہی اترانے والا. اسی لیے شاہ صاحب نے غالباً خود پسند ترجمہ کیا, اپنے آپ پہ اترانے والا. پھر بعض نے اس کا معنی کیا یہ تو حکومت چاہتا ہے یا کچھ, وہ اترانے کی وجہ سے ایمبیشس کا معنی کر لیا. اردو والوں نے کیا کیا ترجمہ, بڑائی مارنا, وہی اپنے خود پسندی سے ہی لیا ہے ترجمہ. سیعلمون غدًا من الکذاب الاشر, کل جان جائیں گے کہ کون ہے جھوٹا اور بڑھ مارنے والا. الکذاب اور الاشر جو وہ کہتے ہیں یہ تو کل پتہ چلے گا نا کہ کون ہے. یعنی لفظ سادہ ہے لیکن بڑی عبرت والے ہیں. سیعلمون غدًا من الکذاب الاشر, کل ہی, اور غدًا کے معنی تو ہوتے ہیں کل جو آنے والا ہو آج کے بعد, لیکن مراد مستقبل ہے یہاں, تو کل ہی پتہ چل جائے گا. ہمارے ہاں دیکھیے ہر زبان کے اپنے محاورے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پنجابی میں چونکہ ہم دریا کے کنارے رہتے ہیں تو وہاں ایک محاورہ بڑا چلتا, اور یہ طاہر قادری کا جو دادا استاد تھا نا وہ مولوی قطب الدین, یہ اپنی تقریروں میں اکثر یہ استعمال کرتا تھا یہ محاورہ, اور بڑا مؤثر بھی ہوتا تھا. وہ محاورہ یہ ہے کہ ڈائیوں ہیٹھاں پتہ لگ سی تاروں تے ہاتھ دا. اب یہ جو محاورہ ہے نا دریا کے کنارے والے سمجھ, ڈھا کہتے ہیں دریا کے ایک دم اونچے کنارے کو, اور تارو کہتے ہیں اس پانی کو جو سر سے اوپر ہو, اور ہاتھ اس پانی کو کہتے ہیں جس میں آدمی, یعنی جسے پایاب کہتے ہیں, شیلو تھوڑا ہے جس کو آپ ویسے ہی پار کرتے ہیں, تارو میں نے زیادہ ہے جس میں تیرنا پڑتا ہے. تو اب یہ محاورہ کہ جب کنارے سے نیچے اترو گے تو پھر پتہ لگے گا کہ پانی جو ہے وہ پایاب ہے یا سر سے اوپر جاتا ہے. تو وہ پھر قبر پہ اس کو استعمال کرتا تھا کہ ڈائیں ہیٹھا پتہ لگ سے تاروں تے ہاتھ تھا. وہ مجھے جیسا محاورہ ہو اس طرح سے عبرت ہوتی ہے نا. اب دریا کے کنارے والا آدمی اس محاورے کا میں نے سمجھ سکتا ہے. یہاں بھی یہ سیعلمون غدًا من الکذاب الاشر, جی تو کل پتہ چلے گا کہ کذاب اشر تھا کہاں. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر, ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو. مرسلو انا کی خبر ہے, مرسلون مرسلو کا نون گرا نا مضاف ہو کر. مرسل ناقت, ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو, یعنی ہماری طرف سے ایک اونٹنی آ رہی ہے. فتنۃ لہم, ان کے لیے آزمائش ہوتے ہوئے, فتنہ حال ہے یا بنا لیں مفعول لہو ان کے فتنے کے لیے, فَرْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، پس تو ان کا انتظار کر اور صبر سے کام لے. گویا کہ یہ نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو نبی کو جھوٹا کہا. اللہ نے کہا دیکھو میں ناک اونٹنی بھیجتا ہوں جو ان کے فتنے کے لیے ہوگی، آزمائش کے لیے. فَرْتَقِبْهُمْ، تو ان کا انتظار کر اے صالح. گویا کہ اسی لیے شاہ صاحب نے کیا ہے. وَاسْتَبِرْ، استبر یا استبرو، ثابت قدم رہنا پہلے سولہ پارے میں بھی آ چکا ہے. وَنَبِّهُمْ، یعنی تو ڈٹا رہے، انتظار کر ان کے اعمال اور نتیجے کا. وَنَبِّهُمْ، اور ان کو یہ آگاہ کر دیتے ہیں کہ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ پانی ان کے درمیان ایک تقسیم ہے. پانی ان کے درمیان ایک تقسیم ہے. قسمت ان کے معنی تقسیم یا باری، جیسے پانی کی بھی باری ہوتی ہے نہر وغیرہ کنویں وغیرہ میں، تو اس طرح سے وہ پانی کی تقسیم ہے. یعنی الماء مقسوم بینہم، یوں میں نے بنتا ہے، اس کی باریاں مقرر کی گئی ہیں. باری کا مطلب، اب تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ ایک دن وہ اونٹنی پیتی تھی، ایک دن ان کے جانور پیتے تھے وغیرہ، جیسا قصہ ہے. کل شرب محتضر، ہر پینا جو ہوگا وہ محتضر ہوگا. شرب کہ میں کل شرب، شرب میں نے تو اشارہ بجا شرب سے مصدر ہوتا ہے، شرب کہ میں نے بھی یہاں حصہ آپ جو پینے پر کی پینے کی باری کہہ لیں شرب. اور محتضر، احتضر یا احتضر کا معنی بھی وہی ہے حاضر ہونا، جو حاضرہ کا معنی ہے وہی احتضر کا معنی ہے. اور اس کا ایک معنی متعدی کا بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے. حاضرہ خود جو ہے نا، اس کے معنی تو کہنا حاضر ہوا، موجود ہوا، لیکن اس کا مفعول بن جاتا ہے. جیسے جا میں نے آیا ہے تو فعل لازم، لیکن آپ کہتے ہیں جا انی زید، ہاں جی یہ تو ہو، مفعول تو آتا ہے ساتھ. اس طرح سے اس کا بھی آتا ہے حاضرہ ہو، وہ اس کے پاس حاضر ہوا. ویسے تو حاضرہ کا معنی حاضر ہوا ہی ہے نا، لیکن ان معنوں میں متعدی ہو جاتا ہے، انہی معنوں میں احتضر ہوتا ہے. گویا کہ حاضر ہونا اور بعض دفعہ حاضر کرنے کا معنی بھی دے جاتا ہے ایک معنی میں. تو احتضر سے مفعول، اس میں مفعول بنا محتضر. اب چاہے اس کو ظرف مانے اور چاہے احتضار مانے، زیادہ تو ظرف کا معنی ہی دیتا ہے کہ حاضر ہونے کی جگہ ہوگی ہر پانی کی باری، پینے کی باری حاضر ہونے کی جگہ ہوگی. یہ تو ہے لفظی معنی. تو پھر معنی جو با محاورہ بنتا ہے وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اپنے اپنے پینے کی باری پہ حاضر ہوں گے، ہر باری پہ بلائے جائیں گے، یا ہر باری پہ بلائے گئے ہوں گے، یا بلانے کی جگہ ہوگی، ہر باری بلانے کی جگہ ہوگی یا حاضر ہونے کی جگہ ہوگی، یعنی ہر ایک اپنی باری پہ آئے گا. یہ با محاورہ ترجمہ ہوگا. قسمت بینہم، ان کے درمیان بانٹ دی گئی ہے. کل بشرب محتضر، ہر پینے والی باری کی حاضری ہوگی، یوں کہہ لیں وہ کہ ہر اس پہ الگ الگ حاضر ہوں گے.
حاضری مصدر،
محتضر مصدر میمی مانے تو پھر وہی حاضری یا احتضار، اور یا جگہ اور وقت کے معنوں میں لے لیں. حاضر ہونے کا وقت ہوگا ہر باری پینے والی پر. شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ با محاورہ کیا، ایشاں بہر یک حصہ از آب حاضر شود، یعنی وہ حاضر شود والی بات ہی ہے، ان کو پانی حاضر ہوگا ہر ایک اپنی باری پہ آپ. اگر با محاورہ بہت زیادہ کریں تو پھر تو یہ ہوگا ہر ایک اپنے پینے کی باری پر آپ موجود ہوگا.
جن صاحب نے کہہ دیا مطلب کسی کو سمجھ آیا، یہ کہ پانی تقسیم کیا ہوا ہے درمیان میں کہ ہر باری پانی پلانے کی حاضر کی گئی ہے،
ٹھیک ہے،
لفظی تو ہوگا لیکن اس سے مطلب
باری
ہر باری پانی پلانے کی حاضر کی گئی ہے
بنا تو مبتدا خبر ہی کلو شربن، ہر پینے کی باری محتضر ہے، حاضر کی گئی ہے، حاضر ہونے کی جگہ ہے، حاضر ہونا ہے، میں نے تو تین چار ہو سکتے ہیں. تو ہر باری جو ہے وہ حاضر کی گئی ہے، مطلب یہ کہ اپنی اپنی باری پہ ہر ایک حاضر ہوگا. محتضر اس میں مفعول کا حاضر کیا ہوا ہو تو سکتا ہے، کیونکہ حضرہ سے حاضر ہونے کا معنی ہوتا تو اس میں وہ بھی ہے محتضر، حاضر ہو. حاضر اور محتضر کا معنی تو ایک ہی ہے، لیکن متعدی کا معنی اس میں پیدا ہو جاتا ہے، حاضر کیا ہوا، محتضر حاضر کیا ہوا،
پہنچنا چاہیے
وہی حاضر ہر باری پہ پہنچنا چاہیے. چاہیے بھی اپنی طرف سے ہی لگایا، ہر باری حاضر ہونے کی جگہ ہے، سیدھا معنی تو یوں بنتا ہے، ہر پینے کی باری حاضر ہونے کی جگہ ہے۔
سناتے ان کو کہ پانی کا پٹھا ہے، ان میں ہر باری پر پہنچنا چاہیے۔
اچھا مصدر کر لیے،
مصدر کے
پہنچنا ہے ہر باری،
پہنچنا چاہیے، پھر اپنی طرف سے لگایا پہنچنا، موجود ہونا، حاضر ہونا، مصدر میمی کا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ فنادا صاحبہم فتعاطا فآقر، انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، اب نادو کے فائل کون ہیں، کوئی گروپ تھا شاید، یہ وہی گروپ ہے جس کا پہلے آیا ہے وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، یہ حضرت صالح کے بیان ہی میں آیا تھا نا، وہ نو آدمی تھے جنہوں نے کوئی سکیم بنائی تھی اونٹنی کو مارنے کی۔ تو فنادو صاحبہم، انہوں نے پکارا، معلوم ہوتا ہے یہ زیادہ لوگ ہیں جو سازش میں تھے، صاحبہم اپنے ساتھی کو، یہ کوئی پھر ان میں سے بھی بڑا ہوگا جس نے اصل اونٹنی کو مارا تھا، اس کا نام وام بھی تفسیروں میں دیے ہوتے ہیں بہرحال۔ ہاں فتعاطا فآقر، اب تعاطا کا عجیب معنی ہے، اس نے لیا، فتعاطا اس نے لیا، بعض نے کہا کہ اس کا معنی تلوار پکڑی، اصل میں ڈکشنری کے لحاظ سے اس کا معنی یوں ہے، فتعاطا کا یہ عین تو واو مادہ سے ہی ہے، جس سے آتا یعطی اعطا ان عطا کرنا معنی ہم لیتے ہیں، دینا عطا کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ڈکشنری والے یوں لکھتے ہیں کہ اس کی مطابقت ہے آتا کے ساتھ، یعنی آتا ہو فتعاطا، اس نے اس کو ایک چیز دی اور اس نے اس سے لے لی، پکڑ لی، یوں تفاعل استعمال ہوتا ہے باب افعال کے مطابق میں، اور یہاں فتعاطا میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی نے اس کو تلوار دی اور اس نے لے لی، جنہوں نے فناد اور صاحبہم، انہوں نے اپنے ساتھی کہا چلو بھائی تخریب کاری کرنی ہے، انہوں نے اس کو تلوار دی، یہ سارا معنی فتعاطا میں خود بخود آ گیا ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی چیز دی جس سے اس نے اگلا فیل کیا آکار آکا، اور وہ تلوار ہی تھی، اس کے وہ گھٹنے کاٹ دیے۔ بس وہ فتعاطا اس نے لیا، شاہ صاحب کہتے ہیں دست درازی کی، اصل معنی ہے کہ ان ساتھیوں نے اس کو کوئی چیز دی، اور یعنی ہتھیار مارنے والا، اس نے وہ لیا، فآکر پس کاٹ دیا اس اونٹنی کی ٹانگوں کو۔ تو تھوڑے تھوڑے لفظ ہیں اور اس میں پورا قصہ بیان ہو جاتا ہے دو دو لفظوں میں، فنادا صاحبہم فتعاطا فآکر، اور غالباً اس سے بھی مختصر لفظوں میں سورت سے شمس میں جو ہے نا، یہ وہاں چھوٹے چھوٹے سمودا اور اس وقت ناقت اللہ سکیا، وہاں بھی دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ساری کہانی بیان کر دی۔ فنادا، سورت ہود وغیرہ میں تو ذرا تفصیل آئی تھی نا، اس میں تفصیل بھی نہیں ہے، مختصر لفظ ہے اور بات ساری آ گئی ہے۔ فنادا صاحبہم فتعاطا فآکر، یعنی قرآن کریم کہہ دو، عام آدمی بھی سمجھتا ہے نا وہ واقعی یہ سورت النجم، سورت القمر اور سورت الرحمن، یہ ان کا تو کافیوں کا اور ایسا حساب ہے کہ عام آدمی بھی حیران رہ جاتا ہے۔ فتعاطا فآکر، پس اس نے لیا وہ چیز جو انہوں نے دی مارنے کے لیے، اور فآکر پس اس نے اس کو کاٹ دیا، یعنی اونٹنی کو، یا اس کو ذبح کر دیا، زخمی کر دیا، اس کے پاؤں کاٹ دیے تھے۔ فکیف کان عذابی و نذر، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، یہاں نذر بمعنی نذیر نہیں ہے بلکہ ڈرانا انذار کے معنی میں ہے۔ انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدتا، ہم نے ان پر بھیجا ایک ہی نعرہ یا سخت چیخ، صیحا صاحا یصیح فاج یہ ہے سے، چیخ یا زور کی آواز کو کہتے ہیں، صیحتا واحدتا وہ ایک ہی زور کی آواز تھی جو ہم نے بھیجی۔ فکانو کا حشیم المحتضر، وہ تھے حشیم محتضر کی طرح۔ اب حشیم کے میں نے چورا، خاص طور پر جو سبزی نبات وغیرہ خشک ہو کے اس کے جو ٹکڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اس چورے کو کہتے ہیں حشیم۔ پندرہ پارے میں آیا تھا، فاصبح حشیما تذروه الرياح، وہ ہو گیا چورا، چورا ہوا اسے اڑائے پھرتی ہے۔ یہاں بھی حشیم کا معنی تو ہے وہی چورا، لکڑی یا کسی چیز کا، نباتات کا۔ محتضر ہے وہ رے، جس کے معنی حضر احضر بچانا بھی ہوتا ہے، محذور پڑا تھا ہم نے جس سے بچا جائے، ڈرنے والے جس سے ڈرا جائے، ایسی چیز ان عذاب رب کا کان محذورا، تو حضر کے معنی ذوئے کے ساتھ پرواہ کرنا ڈرنے کا ہوتا ہے، لیکن ان معنوں میں ثلاثی سے قرآن میں نہیں آیا. اب احتذر یا احتذر جو ہے یہ خاص ایک موقع معنی ہے اس کا. حذیرہ عربی میں کہتے ہیں باڑے کو، اسی حیض ہوئے ریز مادہ سے ایک لفظ ہے حذیرہ، ہوئے ہوئے یہ رے. حذیرہ اصل میں تو کہتے ہیں ریوڑ وغیرہ کے باڑے کو جس میں رات کو ریوڑ رہے، ارد گرد کوئی پروٹیکٹیو چیز تیار کر لی جاتی ہے. تو اور اب تو یہ جو حاجیوں کے کیمپ ہوتے ہیں نا، ایک وارڈ سا بنا ہوتا ہے کہ یہ معلم کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ مصریوں کا ہے، یہ اس کو حذیرے ہی کہتے ہیں سارے، باڑے کی طرح گویا کہ اس میں مصری ہے اس میں پاکستان، حذیرہ نمبر 8، حذیرہ نمبر 4، اس طرح لکھا ہوتا ہے. اصل میں وہ ریوڑ کے باڑے کو کہتے ہیں باڑا، لیکن حذیرہ باڑے کی جگہ کو نہیں کہتے، اس کے ارد گرد جو باڑ سی بنائی جاتی ہے نا اس کو حذیرہ کہا جاتا ہے. اور یہ عرب میں عام تھا، ضلع حصار میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کون دیواریں اٹھائے اور ریوڑ اندر ہے، باہر سے وہ یہ کرتے تھے کانٹے دار بہت سی جھاڑیاں کاٹ کے اس کے ڈھیر لگا دیتے تھے ہر طرف سے کہ وہ اس میں کوئی بھیڑیا وغیرہ گھس نہیں سکتا باہر، اتنے مضبوط وہ بنا دیتے ہیں، ایک طرف چھوٹا سا دروازہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک طرح کے نیچرل پروٹیکشن جانور سے تو یوں وہ بنا لیتے ہیں بجائے دیوار بنانے. وہ جو باڑ بنائی جاتی ہے نا کانٹے دار اور اس قسم کی جھاڑیوں کی، اس کو کہتے ہیں اصل حذیرہ. اور اس سے ورب ہے احتذرہ یا احتذرو، اس نے حذیرہ بنایا. حذیرے بنانے والے کو کہیں گے محتذر، جس نے وہ باڑ بنائی ہے. یہ باڑ کچھ عرصے کے بعد خشک ہو ہوا جاتی ہے تو پھر وہاں وہ چورا سا سارا سال چلی یا دو تو اچھی، اس کے بعد لکڑیاں اور کانٹے خشک ہو گئے وہ پھر گرنے شروع ہو جاتی ہے، اور بلکہ اس کو ہٹا کے یا تو جلا لیتے ہیں لیکن نیچے اس کا نیرا چورا جیسا جو ہے. تو اس کو کہا ہے حشیم المحتذر، باڑا بنانے والے کا چورا. لفظی معنی تو بنتا ہے یوں، ہاں جی ہاں، جیسے وہ باڑا بنانے والا جو ہے وہ اس کی باڑ کا پھر جب چورا ہو جاتا ہے ایسے ہو گئے، ہاں جی. عجیب، اب یہ منظر بھی وہ ہے کہ انہوں نے باڑے بنائے اور اس کے چورے کا انہیں پتا ہے کہ کیا حالت اس کی ہوتی ہے. اور واقعی جب تک یہ دیکھا نہ ہو، یہاں ہمارے ہاں تو جنگ میں بھی یہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ادھر عموماً اور طرح کے باڑے، اب جانور بھی زیادہ جنگلی نہیں ہوتے. یہاں حصار میں میں نے دیکھا کہ وہاں جنگلی جانور بھی کافی ہیں، اور وہاں اس طرح کا وہ بالکل خاصا اونچا، آدمی کے قد سے بھی اونچا، وہ ارد گرد ایک دیوار کانٹے دار درختوں کی برانچز کی لگا دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے حذیرہ اصل میں. عرب لوگ بھی یہی کرتے ہوں گے. اچھا اچھا، بس
تو
اس کے معنی توڑنے کی ہوتے ہیں. ہاشم کا بھی کہا گیا ہے کہ لقب تھا یہ، اور اسی وجہ سے روٹی کے ٹکڑے چورا وغیرہ چوری بنا کے کھلاتا تھا لوگوں کو. ممکن ہے ہاشمہ کا معنی توڑنا یا ٹوٹنے کا معنی اس میں ہے، حشیم بھی اسی سے ہے نا، فعیل بمعنی محشوم، توڑا ہوا. تو چورے کے معنوں میں کیا ہے کہ ایسے ہو گیا جیسے باڑ بنانے والے کا چورا ہوتا ہے، اور مراد ہے باڑ کا چورا. اس باڑ کا پھر جو باڑ کی لکڑی کا جو چورا پڑا ہوتا ہے، اصل میں وہ چورا اس وقت ہوتا ہے جب سردی گرمی سے خود بخود گل سڑ کر بالکل وہ چورا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی جان تو ہوتی ہی نہیں نا. پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ذکر اور تذکرہ یاد کے لیے، کوئی ہے یاد کرنے والا یا نصیحت پکڑنے والا. کذبت قوم لوط بالنذر، اور لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا ڈرانے والوں کو. یہاں النذر پھر وہی ہے، ڈرانے والے، نذیر کی جماعت. اس صورت میں دو تین دفعہ یہ لفظ نذر کہیں انذار کے معنوں میں، کہیں نذیر کی جمع کے معنوں میں آیا. انا ارسلنا علیہم حاسباً، ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی پتھر برسانے والی. حاسب کے اصل لفظی معنی ہے کسی پر کنکریاں مارنے والا یا برسانے والا. کنکریوں کو کہتے ہیں عربی میں حسبا، ہے سواد بے الف با اور حمزہ کے ساتھ، حسبا سنگریز. تو اس سے حسبا یحسب یا یحسب ہوگا سواد سے، وہ کنکریاں مارنا، اس سے اسم فاعل ہوا حاسب. پھر ہوا کو حاسب کہتے ہیں, یعنی ریحن تو پھر ہونا چاہیے تو پھر حاسبتن ہونا چاہیے, لیکن ریحن لگائے بغیر کہتے ہی ہیں اس ہوا کو جس میں کنکریاں اڑ اڑ کے آ رہی ہوں اور لگتی ہوں. تو اس یہ معنی ہے حاسبن, ہم نے ایسی ہوا بھیجی جو پتھر برسانے والی تھی, یہ سارا حاسب کا معنی ہے خود بخود, حسبا کنکریاں برسانے والی تھی. الا آل لوط, مگر لوط کی آل پر نہیں, یعنی ان سے مراد ہے اس کے مخاطب, علیہم تو سب پر بھیجا مگر آل لوط پر یہ حاسب نہ آیا. نجیناہم بسحرین, ہم نے ان کو یعنی آل لوط کے لیے ضمیر آئی ہے, صبح کے وقت بچا لیا. وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ رات کو لے چل عصر میں, تو اسی وہ رات پچھلی رات مراد ہوگی, تو یہاں اس کا ذکر سحر سے کیا ہے. نعمتم مننا, ہماری طرف سے نعمت ہوتے ہوئے حال ہے بطور رحمت کر لے ہم اپنی جانب سے. کذالک نجزی من شکر, یوں ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جس نے شکر کیا. کذالک نجزی من شکر, جس نے شکر ادا کیا. ولقد انذرہم بطشتنا, اس نے ان کو ڈرایا تھا ہماری گرفت سے. انذرہم, اس نے ڈرایا ان کو, بطشتنا یا بطشنا, بطشتن ایک دفعہ کی گرفت کو کہتے ہیں نا, بطش یبطش بطشن, بطشن تو ہوا مصدر, اور بطشتن ایک دفعہ پکڑ لینا. تو ان معنوں میں بطشتنا ہماری سزا اور ہماری گرفت سے اس نے ڈرایا ان کو. فتمارو, پھر وہ شک میں پڑے, بن نظرے ڈرانے والوں کے کی چیزوں کے بارے میں, اور یہاں اگر جس انذار کے بارے میں کر لیں تو بھی معنی ہو سکتا ہے. فتمارو بن نظرے, اور اگر کرے کہ جھگڑا کیا, کیونکہ مارا یوماری کا یہ بھی معنی ہوتا ہے شک میں پڑنا اور شک کی بنا پر جھگڑا کرنا. قرآن میں آیا نا ولا تمہارے فیہم الا مراء ظاہرا, تو فتمارو, تمارا یا تمارا سے ماضی کا صیغہ تفاعلو کے وزن پر, تمارو تمارو, پس انہوں نے جھگڑا کیا. تو پھر نظر بمعنی نظیر کی جمعی ہے, انہوں نے اپنے ڈرانے والوں کے ساتھ جھگڑا کیا, فضول بحث کی, ہٹ گرمی پہ قائم ہو گیا, یہ معنی بھی ہے. اور میم رہی یہ میں نے شک ہوتا ہے تو شک میں پڑے, تو پھر بن نظر شاید ڈرانے کے بارے میں بھی شک میں پڑے ہو سکتا ہے, زیادہ بہتر شاید. شاہ صاحب نے مقابرہ کردم بھی کیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہٹ دھرمی سے بحث کرنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بن نظر سے مراد نظیر ہی ہے. ولقد راودوہ عن ضیفہ, انہوں نے اس کو غافل کرنا چاہا اپنے مہمانوں سے. لفظی ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے, رے واو دال, راودا یراودو, اس رے واو دال کے کئی معنی ہوتے ہیں, ریور کو آگے سے لے چلنا وغیرہ, رائد میں نے قائد بھی ہوتا ہے, لیکن راودا یراودو مراودا تن, اور اس کے بعد آتا ہے ان یا علا کا صلہ, راودا ہو ان قضا یا راودا ہو علا قضا. قرآن میں ان کے ساتھ آیا دو تین جگہ, سورج یوسف میں بھی اور یہاں بھی. ہاں, اور شاہ صاحب اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے اس سے غافل کر دینا, مراد اصل یہ ہے راوادہ عن نفس, اس کو غافل کر دیا اپنے نفس سے. تو وہاں بھی یہ آیا تھا کہ راوادتنی عن نفسی, اور باپ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا سن راودو عن ہو ابا ہو, کہ ہم اس کے باپ کو اس سے غافل کریں گے, یعنی اس کو آمادہ کر لیں گے کہ ہمارے ساتھ بھیج دے. تو یہاں بھی راودو ہو عن ریفی ہی, اس کے مہمانوں سے اسے غافل کرنا چاہا, یعنی بزور کہ ہم مہمانوں کو لے جائیں, جیسے وہ آیا ہے نا سن راودو عن ہو ابا ہو, ترجمہ ہم اس کے باپ سے اسے لانے کی کوشش کریں گے, بامحاورہ ترجمہ یہی تھا. یہاں بھی بنتا راودو ہو عن ضیفہ ہی, اس سے مہمانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی, یہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ ایسی چال چلی کہ وہ اپنے مہمانوں سے دستبردار ہو یا اسے چھین لے. شاہ صاحب نے کیا اسی لیے, سخن گفتند تا غافل غفلت دہند لوت را از حفظ مہمانان او, ہوئی مینا کہ اس کو غافل کرنا, اس سے کسی طرح سے ہٹا لینا اس کی نظر یا دھیان. اردو والوں نے کیا کیا, نظر یا دھیان ہٹا لینے میں کامیاب ہونا یا کوشش کرنا, مراودت یہ معنی ہوتا ہے. کیا کیا اردو والوں نے, لینے لگے, اچھا یہ مرادی ترجمہ مراد ہے, میں نے مراد کہ انہوں نے کوشش کی کہ اس سے ہم اس کے مہمان لے لیں, وہ تو وہی معنی ہے نا سنوراو دو ان ہو ابا ہو, ہم اس کو اس کے باپ سے لانے کی کوشش کریں گے ضرور. تو یہ انہوں نے اس کے مہمان حاصل کرنے کی کوشش کی, یوں کر لیں. فتمسنا اعینہم, پس ہم نے صاف کر دی ان کی آنکھیں. تمس یتمس کا معنی ہوتا ہے بالکل برباد کر دینا, خراب کر دینا. یہ پانچویں دفعہ پانچویں پارے میں آیا تھا, فنت میں سا وجوہن او نت میں سا وجوہن فن ردہ البا گیا, یا ہم چہروں کو بالکل بگاڑ دیں, صاف کر دیں, پتہ نہ چلے ناک کہاں ہے آنکھ کہاں ہے. تمس تمس کا میں نے مٹا دینا, یہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلے کہ ہے کہاں. فتمسنا اعینہم, ہم نے ان کی آنکھیں ہی مٹا دی. جو سکتا ہے یہ محاورہ ہو کہ گویا کہ آنکھیں تھیں نہیں, یا سزا ایسی دی کہ ان کو نہ ملا. فذوقوا عذابی ونذر, بس پھر کہا چکھو, فعل امر آیا ہے, ان کی آنکھیں مٹا دی اور کہا چکھو میرے عذاب کو, ونذری اور میرے ڈرانے کو, یعنی ڈرانے کے انجام کو. یہاں بھی ڈرانا مراد ہے, نذیر کی جمع نہیں ہے. وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ, اور صبح کے وقت ہی آ لیا. سَبَّحَهُمْ, ان کو صبح کے وقت آ پکڑا. یہ ڈاکے وغیرہ کے لیے لفظ اکثر استعمال کرتے تھے, سَبَّحَهُمْ, ان پر وہ صبح کے وقت جا پڑا. سَبَّحَهُمْ اور کیا چیز, بُكْرَةً بالکل صبح سویرے, یہ ظرف ہے. اور سبح کا فائل ہے عذاب مستقر, جگہ پکڑنے والا عذاب, یعنی پکا عذاب جو ٹل نہیں سکتا تھا. فذوقوا عذابی ونذر, پس چکھو پھر میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, یہ وہی آیت دوبارہ آئی ہے کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر اور نصیحت کے لیے, پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. ولقد جاء آل فرعون النذر, اور آئے آل فرعون کے پاس بھی نذر. اب یہاں نذر پھر نذیر کی جمع ہے, ڈرانے والے آئے, حالانکہ ڈرانے والا تو ایک موسیٰ علیہ السلام تھا, لیکن ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب انبیاء کی بات ایک ہی ہے, ان معنوں میں کہا ہے. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیاتوں جھٹلایا. کذبوا سے مراد آل فرعون ہے, فاعل ضمیر. کلہا, سب کی سب نشانیوں کو جھٹلایا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کئی نشانیاں دکھائی گئی تھی, کم از کم تین ضرور تھیں, جمع کا صیغہ آیا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ, پھر ہم نے ان کو پکڑا جیسے پکڑنا ہوتا ہے ایک غالب صاحب طاقت کا. اخذ مفعول مطلق ہے, یعنی فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذًا, پھر اس کو صفت کے طور پر مضاف کر دیا ہے, جیسے کہ ایک عزیز غالب اور مقتدر صاحب اقتدار کا پکڑنا ہوتا ہے, پکڑا اس طرح سے. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ, کیا تمہارے کافر, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے, یہ اے مخاطب جو قرآن کے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے, تمہارے انکار کرنے والے خیر من اولائکم, کیا یہ بہتر ہیں ان سب سے, اولائکم جن قوموں کا ابھی ذکر ہوا ہے کہ ان کو سزا نہ ہوگی, یہ انڈرسٹوڈ معنی پھر بن جاتا ہے. ام لکم براءت فی الزبر, یا تمہارے لیے کوئی براءت لکھی گئی ہے کتابوں میں. براءت کا معنی کسی قسم کا, یعنی گناہ نہ ہونا یا بری ہونا, تو تمہارے لیے براءت لکھ دی گئی ہے کہ ان کی تو خلاصی ہے, ان کو تو نہیں پکڑا جائے گا. پھر زبر قانون کی کتاب کہہ لیجئے, زبر زبر کی جمع ہے. یا تمہارے لیے کوئی ایسی آیتیں ہیں کہ تمہیں تو چھٹی ہو,
نہیں
کفارکم ام لکم, بات تو ایک ہی ہے نا کہ جو تم میں سے کافر ہیں, تمہارے کافر کوئی ان سے بہتر تو نہیں ہے. یا تم کے لیے اے کافرو, پھر میں نے تو وہی بنے گا, تمہارے لیے اے کافرو کوئی برات ہے زبر میں, کوئی حکم خلاصی ہے کتابوں میں کہ تمہیں تو نہیں پوچھا جائے گا. مطلب یہ کہ تم کس بنا پر یہ سمجھ سکتے ہو کہ یہی قانون دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. ہم یقولون نحن جميع منتصر, یا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بدلہ لے لینے والی جماعت ہیں, یعنی غالب رہیں گے ہم بدلہ لے لینے والے, یہاں بمعنی غالب ہے, غالب رہنے والے. یا یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں, نہ یقولون سمجھتے ہیں, یحسبون کے معنوں میں ہے, ویسے تو معنی تو ہے, کہتے ہیں جميع جماعت کو کہتے ہیں, جو کہ یہاں رفع میں آیا ہے. اگر ہوتا نا نحن منتصرون جميعا تو وہ دوسری صورت ہوتی, یہاں تو ہے نحن مبتدا جمیع منتصر صفت موصوف خبر ہے, ایک منتصر گروپ, ایک ایسی جماعت جو کہ انتقام اپنا لے لیتی ہے, پھر مراد ہے طاقتور. سیحزم الجمع, یہ جماعت یا جتھا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انتقام لینے والا جتھا ہیں، سیوزم الجمع، یہاں جمیع کی بجائے جمع کا لفظ ہے، سارے کا سارا جتھا شکست دے دیا جائے گا. ہضم یحزم، شکست دینا. فہضموہم باذن اللہ، حضرت داؤد کے واقعہ میں آیا تھا. اور اس سے ہضم سے مجہول بنے گا ہضم یحزم، شکست دے دیا گیا. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، میں مہزوم بھی پڑا تھا، شکست خوردہ. تو سیہزم الجمع، سارا گروہ شکست دے دیا جائے گا، یا کر لے اردو میں شکست کھا جائے گا. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَا، اور پھیریں گے یہ پیٹھے. وَاللَّا يُوَلِّ دُبُرَا، یعنی دُبُرَا، ادب فاصلے کی رعایت بھی رکھی ہے اور ادبر لگ گیا، میں نے وہی ہے، وہ پیٹ پھیریں گے. اردو میں بھی جیسے کہنا وہ پیٹ پھیر دیں گے، یوں نہیں کہیں گے وہ پیچھے پھیریں گے. بل الساعت موعدہم، بلکہ وہی گھڑی ان کا وعدے کے وقت یا جگہ ہے. الساعۃ وہ گھڑی یعنی قیامت، موعدہم وعدے کی جگہ یا وقت. والساعۃ اور وہ گھڑی جو ہے، ادھا و امر، بڑی بلا ہے اور بڑی کڑوی ہے. ادھا دال ہے یہ، دہا یدہ وغیرہ سے اس کے مختلف ورب آتے ہیں. ایک دہا ان میں نے ہوتا ہے انتہائی ذکی اور ذہین و فطین ہونا، ذہانت اور فطانت کو دہا بھی کہتے ہیں. اور داہیہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو بڑا ہی زبردست عقل رکھنے والا ہو، داہیہ. اور عجیب بات ہے کہ اسی دہا جس کے میں نے فطانت اور ذکاوت کے ہیں، اسی دہا کے میں نے مصیبت اور بلا کے بھی ہیں. ہاں، اور اس طرح سے ادھا میں نے بڑی خوفناک اور ڈراونی کے معنوں میں آتا ہے، بہت زیادہ، بہت بڑی مصیبت. عجیب دو معنی ہے کہ دہا میں نے فطانت اور ذکاوت، اور فطانت میں نے مصیبت اور آفت، دو معنی کیے. بعض لوگوں کے لیے آفت ہی بنتی ہے شاید. بالکل ڈکشنری میں آپ دیکھیں دہا کے دونوں معنی لکھے ہوں گے، مصدر اس کا دہا ہوتا ہے، اور داہیہ بڑا زبردست پولیٹیکل جس کا ذہن اور تدبیر جوڑ توڑ کرنے والا، اسے داہیہ کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے دہات، اور حضرت امیر معاویہ کو اور عمر بن العاص کو کہا گیا نا کہ کانو من دہات العرب، ہاں جی، انتہائی ذہین اور جوڑ توڑ کرنے والے آدمی تھے داہیہ. تو دہات اس طرح سے یہاں ادھا افعل التفضیل آیا ہے، اور امر بھی، امر تو میم رے سے ہے. اور اب دیکھیے یہ کیا عجیب لفظ ہے، مر یہ مر چلنا ہوتا ہے، اور مرن میں نے کڑوا، شاید یہ لفظ پہلے مر، وہ تو ادھا کا معنی ہوا نا، آفت، خوفناک مصیبت. اور امر سخت کڑوا، انتہائی مر، مر یہ میرے خیال میں قرآن میں اس سے پہلے لفظ نہیں آیا. مرن، مرن میں نے کڑوا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا الصبر مرن، صبر تلخ لیکن برے سیری دارت اس میں آتا. تو امر میں نے زیادہ سخت، یہ مرچوں وغیرہ کی جو تندی اور تیزی ہوتی ہے اس کو میرارا کہتے ہیں اصل میں. دیکھیے مرہ یہ مرو چلنے کے معنی میں تو مصدر مرور آتا ہے، اور میرارا تون کڑواہٹ کے معنی میں آتا ہے. اسی سے پتے کو کہتے ہیں میرا تون، کیونکہ اس میں جو وہ مادہ ہوتا ہے وہ سخت کڑوا ہوتا ہے. تو یہ مختلف میں نے مادہ ہوئی میم رہ ہی رہتا ہے، اسی کا میں نے رسی بٹنا ہے، زو مرہ مادہ وہ بھی وہ یہی ہے. تو بعض جگہ کئی مادے تو ایسے ہوتے ہیں جو ان کے میں نے بہت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں مر امر کڑوے والے میں نے میں سے ہے، نہ تو بل دینے والوں میں سے ہے. تو قیامت تو جناب بڑی مصیبت ہے اور بڑی سخت کڑوی چیز ہے. انہوں نے کڑوا ہی کیا ہوگا، اور ادہا کا سخت یا خوفناک،
بہت سخت ہے،
بلکہ ادھا کا معنی سخت آفت، نرا سخت نہیں، سخت آفت. ان المجرمین فی ضلال وسعر، جو مجرم ہیں وہ گمراہی میں ہوں گے اور جہالت میں ہوں گے. سعر، اب یہاں بھی سعر، یہ پہلے بھی آیا ہے، ہاں وہاں جنون، بس یہاں دیوانگی ہے، تو پھر یہاں بھی جہالت ہے، وہی دیوانگی کا معنی کریں گے. شاہ صاحب نے جہالت کر لیا، وہی معنی ہے کہ پھر تو جو انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اس کا کہنا مانے تو پھر تو ہم گمراہ ہوں گے اور دیوانہ ہوں گے. یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہاں مجرم جو ہیں وہ گمراہی میں ہیں اور دیوانگی میں ہیں. سعر، سین، عین، رے، مادہ. یہ وہ ابھی شعیر والا میں نے نہیں آگ والا بلکہ دیوانگی اور جہالت سارا کا معنی تو ہوتا ہے, لیکن یہاں اب جبکہ ہم وہی لفظ لیں جہاں اسی صورت میں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے معنی بدلنے کی کہ انا اذا لفی ضلال وسعور پھر تو ہم پاگل ہوں گے اور گمراہ ہوں گے, وہی معنی یہاں ہے کہ اصل بات جو مجرم ہے وہ ضلال میں ہے اور پاگل پنے میں, انہی کے لفظ اور انہی پہ دہرائے جائیں. بات سین عین رے کا معنی جلانے کا تو ہوتا ہے, لیکن سعور کا معنی آگ شاید نہ ہو, یہ دیکھ لیجئے گا ڈکشنری میں, یہ انہوں نے جو مراد معنی لیا ہے سعور اور سعر عین کے جزم کے ساتھ بھی, یہ دیوانگی اور جنون کا معنی لکھا ہوا ملتا ہے ڈکشنری میں. یوم یسحبون فی النار جس کو وہ گھسیٹے جائیں گے, صحابہ یسحب میں نے حرکت دینا ہوتا ہے اس سے مجہول ہے, یسحبون فی النار گھسیٹے جائیں گے آگ میں, علی وجوہہم اپنے چہروں کے اوپر, ذوقوا مس سقر چکھو سقر تا چھونا, لفظی معنی دیکھیے مس چھونا, ذوقوا کا مفعول ہے نصب میں آیا ہے, سقر بظاہر معلوم ہوتا ہے کوئی ماضی کا صیغہ ہے, سقر دوزخ کے لیے لفظ ہے اور یعنی آگ کے لیے ہی یہ لفظ ہوتا ہے اور غیر منصرف ہوتا ہے, ساقرہ یا سکورو وغیرہ مصدر بھی آتے ہوں گے فعل بھی اس سے, لیکن ساقرو ناٹ ساقرون, جیسے جہنم غیر منصرف ہے نا تو ساقرو بھی غیر منصرف لفظ ہے جہنم کی طرح, اور میں نے بھی اس کا جہنم کا ہی ہے لفظی معنی بھی میرے خیال میں جلانے کا ہی ہے شاید, تو یہ سقارہ کی رے کی زیر آئی ہے, مسا کا مضافلہ ہے مگر غیر منصرف ہے, اگر منصرف ہوتا تو ہوتا ذوقوا مسا سقرن, تو اب آیا ذوقوا مسا سقارہ, جیسے کہیں شارع مقتا اس طرح سے آیا نا, لیکن وہ ملتا بالکل ماضی کے سیغے سے عجیب سا لگتا ہے کہ اب دوزخ کے چھونے کو چکھو یعنی اس کا عذاب چکھو کہ جس کا چھونا بھی ناقابل برداشت ہو. انا کل شیئن خلقنا ہو بے قدر, اب یہاں بھی ہے انا خلقنا کل شیئن بے قدر, اور اس کو اس طرح سے بنایا ہے بے قدر بعد میں لانے کے لیے, ہم نے پیدا کیا ہر چیز کو کل شے مفعول مقدم کر دیا, خلقنا ہو پیدا کیا اس کو بے قدر ایک خاص اندازے کے مطابق, وما امرنا الا واحدۃ کلمہ بالبصر, اور نہیں ہے ہمارا معاملہ مگر ایک, اب واحدۃ یعنی کلمہ واحدۃ یا اس طرح سے لحظۃ واحدۃ, مگر یہاں شاہ صاحب نے کیا کلمۃ واحدۃ کے معنی میں ایک بس بات جیسے منہ سے نکلے, یعنی واحدۃ صفت ہے موصوف ہے اس کا کوئی معذوف ہے, ہمارا معاملہ تو ایسے ہوگا الا کلمۃ واحدۃ ایک بات یا اس طرح سے مقولۃ واحدۃ کلمہ بالبصر, جو کہ ہوگا آنکھ کے جھپکنے کی مانند, لمح یلمح اسی سے لمح بھر ہم اردو میں بھی استعمال, آنکھ کے ایک دفعہ جھپکنے کو کہتے ہیں لمح البصر آنکھ جھپکی, تو کلمہ بالبصر جھپکنا ساتھ نظر کے, دوسری جگہ چودھویں پارے میں کلمہ البصر اوہو اقرب بھی آیا تھا, یہاں کلمہ بالبصر ہے. اب دیکھیے یہ ماض اس عبارت کا ردم اور رائم قائم رکھنے کے لیے, ورنہ اگر وہ ہوتا واحدت کلمہ البصر معنی تو وہی ہوتا, لیکن کلمہ بالبصر جیسے ایک جھپکنا ہوتا ہے آنکھ کا یا آنکھ کے ساتھ, ولقد اہلکنا اشیاءکم اور ہم نے تمہارے گروہ کو ہلاک کیا, اشیاء شیعہ کی جمع شیعان بھی ہوتی ہے اور اشیاء بھی, فحل میں تمہارے گروہ یعنی تمہارے جیسے, یہ مراد ہوگا تمہارے جیسے کئی گروہ جو تھے ان کو ہلاک کیا, فحل میں مدکرن کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا, وہ کلو شین فعالو ہو فضبر, یہاں کلو شین مبتدا ہے, ہر وہ چیز جو کہ فعالو ہو انہوں نے کی, کل شے ان کی صفت ہے فعالو ہو جو کہ انہوں نے کی, فضبر ہے وہ کتابوں میں ہے, زبور کی جمع ہے, جو کچھ انہوں نے ہر وہ چیز جو کہ انہوں نے کی وہ کتابوں میں ہے, یعنی ان کے سارا کچھ اعمال ریکارڈ میں ہیں, وہ کل صغیر و کبیر مستطر, اور ہر چھوٹا اور بڑا یعنی کل عمل صغیر و عمل کبیر, کیونکہ ہے تو صفت موصوف انڈرسٹوڈ ہے, ہر چھوٹا اور بڑا یعنی عمل یا قول مستطر لکھا ہوا ہے. سترہ یا استورو میں نے لکھنا ثلاثی میں, یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور استطرا یا استطرو اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے جو ثلاثی کا ہے. کئی دفعہ باب افتعال اور ثلاثی کا معنی ایک ہوتا ہے, یہاں بھی یہی ہے. تو اس سے مستطرن لکھنے والا اور مستطر جو سطروں میں لکھ لیا گیا, لکھا ہوا کا معنی ہوگا مستطر کا. جو مستور کا معنی آیا نا وکتاب مستور, مستور اور مستطر کا معنی ایک ہے کیونکہ فعل ایک ہی ہوتا ہے. سطر یستر سے مستور, استطر یستطر سے اسم مفعول مستطر. تو ہر چھوٹی بڑی بات یعنی جو وہ کہتے یا کرتے ہیں وہ لکھی ہوئی ہے. مستطر خبر ہے ان المتقین فی جنات و نہر, جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں میں اور نہر میں ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ نہرن یہاں واحد جمع کے معنوں میں آیا ہو ماض فاصلے کی رعایت سے, لیکن اگر نہر ہوتا تو ویسے بھی جمع ہو جاتا, شاید کوئی قرات ہے بھی. باغات اور نہروں میں ہوں گے, یہ جمع اس لیے کریں گے کہ باغات کے ساتھ ایک نہر کا تو کوئی نہیں بنتا, اس لیے یہاں نہر بمعنی انہار ہے. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, مقعد میں نے بیٹھنے کی جگہ یا مجلس ایک, اور مقعد صدق سچائی کی بیٹھنے کی جگہ لفظی میں نے تو یہ بنتا ہے. پھر سچے لوگوں کی مجلس یا عمدہ مجلس مراد ہو, جیسے مخرج صدق و مدخل صدق, یہاں صدق بمعنى عمدہ اور بھلا کا معنى استعمال ہوتا ہے. قدم صدق عند ربهم, قدم صدق اور یہ لفظ آئے ہیں صدق کی طرف مضاف ہو کر, ان میں سچائی کا معنی شاید عمدگی کا پیدا ہوتا ہے. تو مقعد صدق مجلس سچائی کی, عند ملک مقتدر اس سب سے بڑے بادشاہ اور صاحب اقتدار کے پاس, یعنی ان کو جگہ ملے گی. ملک میم لام کاف سے ملک معنی بادشاہ ہوتا ہے, اور اس پہ اضافہ کریں ملیک تو اس کے معنی بڑا ہی بادشاہ. ایک ہی مادے سے ہم معنی لفظ جو ہوتے ہیں, نحوی اصولی طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ جس میں لفظ حرف زیادہ ہو جائیں اس کا معنی میں غلبہ اور غلوب ہوتا ہے, اس طرح سے. یعنی تو یہاں وہ ملک سے ملیک بنایا, اس کے معنی بڑا بادشاہ, مقتدر اقتدار والا. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمه البیان, صدق اللہ العظیم. الرحمن مبتدا مانیں گے اور اس طرح سے اس کی خبر ہوگی علم القرآن, یا ہو الرحمن کہیں تو بھی, لیکن ایسا محذوف مجبوری میں ماننا پڑتا ہے, ضرورت نہیں ہے. الرحمن مبتدا ہے, علم القرآن اس نے قرآن سکھایا, خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا, اور علمہ البیان اس کو قوت گفتگو کہیے, بیان کے معنی ہے اپنے آپ کو دوسرے تک کسی طرح کمیونیکیٹ کرنا, اور اس میں جتنی وضاحت ہو وہ بیان کے لفظ میں پائی جاتی ہے. تو انسان کو اگر اس لحاظ سے تو دیکھیں تو بیان اپنے یعنی کمیونیکیشن, تو انسان اب کہاں جا پہنچا ہے, کیا کیا اسے اپنی بات دوسری جگہ تک پہنچانے اور واضح کرنے کے قدرتیں دے دی ہے. الشمس والقمر بحسبان, اور چاند اور سورج ایک حساب کے ساتھ ہے. حسبان بھی حسب یحسب کے کئی مصدر ہیں, حسابن و محسبتن و حسبانن, یہ سب مصدر ہیں ثلاثی کے. تو یہاں حساب گمان کا معنی نہیں ہے بلکہ حساب کے بعد میں آیا ہے, ایک حساب کے ساتھ ہے. حساب کے ساتھ میں یعنی ان کی مقررہ حرکات وغیرہ یا اس کی طرف اشارہ ہے, یا اس سے پھر حساب انسان نے سیکھا ہے. وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ والا مضمون ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, یہاں نجم کا ترجمہ عام حضرات یہی کرتے ہیں, چھوٹی روئی بھی, کیونکہ یہ ایک معنی, نجم کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک تو نجم کا معنی ہے ستارہ, یہ تو مشہور معنی ہے. دوسرا نجم کا معنی ہوتا ہے کوئی ٹکڑا, اور اس طرح سے قرآن کریم کا نجومن نازل ہونا یہ عام بیان کیا گیا ہے. بلکہ سورۃ النجم میں ون نجم اذا ہوا کا بعض نے ترجمہ ہی یہ کیا کہ قرآن کا ایک ٹکڑا مقرر عبارت کوئی جب وہ نازل ہوئی. تیسرا معنی ہوتا ہے وہ روئیدگی یا نباتات جس کے تنے وغیرہ نہ ہو, جیسے گھاس ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز زمین کے ساتھ لگی ہوئی جو روئیدگی ہوتی ہے اس کو نجم کہتے ہیں. کیونکہ یہاں دوسرا لفظ الشجر آیا ہے, اور شجر اس کو کہتے ہیں جس کی ڈنٹھل یا خاص طور پر تنا یا کوئی لکڑی ایسی ہو اس میں, وہ شجر ہے. حتیٰ کہ بیل وغیرہ بھی جس کے موٹا ڈنٹھل ہو جاتا ہے وہ بھی شجر کہلاتی ہے, شجر میں شمار ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں آیا تھا فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ, تو جس کا بالکل ساق یا وہ نہ ہو اوپر کھڑے ہونے والے وہ نجم ہے. اس لحاظ سے پھر نجم کا ترجمہ گھاس ہی کیا گیا ہے, گیاہ کیا ہے شاہ صاحب نے. ویسے ہر طرح کی وہ روئیدگی جس میں کھڑے ہونے والے ڈنٹھل وغیرہ نہ ہو, تو گھاس اور درخت یس جدان تسنیہ کا صیغہ ہے, وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. بوٹیوں میں تو ساق ہوتا ہے, گھاس البتہ کہہ سکتے ہیں. جھاڑ پتہ نہیں ہم اردو میں جھاڑ کا کوئی خاص نہیں, جھاڑ اردو میں کہتے ہو تو پتہ نہیں, میں نہیں کہہ سکتا. فارسی کا گیاہ جو لفظ ہے نا یہ گھاس کے معنی میں ہی آتا ہے. تو اس طرح سے زمین پہ بچھے ہوئے جو بھی پودے ہوں جو کہ اوپر نہیں اٹھتے, بعض جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں وہ سب نجم کہلاتے ہیں, جو زمین پہ ہی بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں تنا وانا نہ ہو. گھاس اچھا ترجمہ ہے, گھاس اور درخت. الشجر یہاں جنس کے طور پر آیا ہے, اس لیے الشجر تو نہیں کہا. وہ تمام جنس جو الشجر ہے, یس جدان ہے, وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں, تثنیہ کا صیغہ ہے. کہیں یسبح کا آیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, یہاں سجدہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کو للہ ہے کہ معنوں میں آیا یہاں. والسماء رفعها ووضع الميزان, اور آسمان جو ہے ہم جو ہے اس لیے ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ ہے مفعول مقدم, اور پھر رفعها کے بعد ضمیر بھی آئی ہے مفعول. تو اگر یوں ہوتا والسماء رفع تو ٹھیک تھا, اب والسماء او نہیں ورنہ مبتدا بن جاتا, تو ہے نصبی, اس لیے جو کے ساتھ شاید ترجمہ اردو میں ہو. اور آسمان جو ہے اس کو اس نے اونچا کیا. یہ جو اور اس کا معنی السما کے الف لام میں بھی پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ موصول کا معنی بھی دیتا ہے. تو آسمان جس کو کہ اس نے اونچا اٹھایا, رفعہا اس نے اس کو اوپر اٹھایا, رفع کا فاعل ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اور اس نے رکھا میزان کو یا مقرر کیا. وَوَضَعَ يَضَعُ لفظ میں نے تو ہے رکھنا, میزان واو زے نون سے مفعال کا وزن ہے. اس سے کون سا میزان مراد ہے, قیامت کا یا کیا, وہ تو تفسیر کی بات ہے. اور آگے پھر آتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان, اس نے میزان اس لیے رکھا تاکہ تم میزان میں زیادتی نہ کرو, یعنی گویا کہ اس نے اصول دیے ہیں میزان کے, اور اس لیے دیا ہے. یہ دوسرا میزان تو انسانوں والا میزان ہی ہے کہ وزن وغیرہ میں تم کوئی گڑبڑ نہ کرو. ان لا ہے جو کہ اللہ کی شکل میں لکھا ہوا ہے, یعنی وضع المیزان ان لا تطغوا, اور تطغوا تغی یتغا, یتغا یتغا سے ہے. ویسے یہ تغا یتغو بھی یہی معنی دیتا ہے, لیکن تغا یتغا فتح یفتح سے, اور یہ اس کا پتہ اس سے چڑھا ہے کہ غین کی زبر آئی ہے. اگر یہ تغا یتغو سے ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا اللہ تطغو, معنوں میں تو فرق کوئی نہ پڑتا کہ طغیان نہ کرو, سرکشی نہ کرو. فی المیزان تول میں, میزان ہو سکتا ہے کہ مصدر کے معنوں میں بھی لے لیا جائے, اور ویسے اس میں آلہ تو ہے. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ, اور قائم کرو وزن کو ساتھ انصاف کے, یعنی ٹھیک ٹھیک تولو, اور اس میں وہ قسط یا قسطاس ترازو کے اوپر کے ڈنڈی کو کہتے ہیں. تو یہاں قسط میں نے عدل ہے, وہ تو بس قسطاس کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ٹھیک عدل و انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو. وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, اور میزان میں کمی نہ کیا کرو. یہ اخسر یخسر, کمی کرنا گھٹانا, یعنی کم دینا تول میں. تخسر المیزان کا معنی یہ ہوگا کہ ترازو میں تو کیا کمی ہونی ہے, یعنی تول میں کمی نہ ہو. عام معنی تو اس کے وہی ناپ تول تجارت کے ہیں, وزن اور قسط وغیرہ میں انصاف سے کام لینا اور بے ایمانی نہ کرنا, لیکن مفسرین اس کو بہت پھیلا بھی لیتے ہیں, اور قسط اور میزان کے میں اور چیزیں بھی معاشی سیاسی وغیرہ وہ بھی داخل کر لیتے ہیں, اس کی گنجائش تو رہتی ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ کمرشل ڈس آنیسٹی کے خلاف, یعنی یہ حکم ہے کہ وہ نہ ہو. مستر میمی ہو تو سکتا ہے نا اس وجہ سے کہ تولنے میں, یعنی وہ ولا تطغف المیزان میں اگر کر لیں وزن کرنا تو گنجائش ہے, یہاں ولا تخسر المیزان میں تو وہ بھی مراد ہے ترازو. والارض وضعها للانام,
میزان پر ایک تو مفہوم آپ نے سمایا نا, ایک دوسرا مفہوم ہم بیان کرتے ہیں والسماء رفعہ, اگر میزان کے حوالے سے کہ وہ اجرام فلکی کے درمیان مدارات کا تعین اور ان کے درمیان ایک
ہو سکتا ہے, یعنی میزان کا میں نے تو وزن کرنے کا آلہ ہے,
اگر وہ مانا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے میزان سے اس کا تعلق کیا بنے گا,
یعنی وضع المیزان وہاں ان کو ایک, یا تو یہ ہے کہ دیکھیے میزان کے معنی خدا کی کتاب کے بھی تو آئے ہیں, قرآن مجید ہی میں آیا ہے وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, اللہ میں نے ترازو تو نہیں بھیجی تھی, وہ قوانین ہیں جو توازن پیدا کرتے ہیں, یوں معنی تو ہو سکتا ہے, تو ان قوانین کا وہ معنی اور ان کا تعلق کوئی بنایا تو یہ کہ جیسے اللہ میاں نے توازن ہر جگہ رکھا ہے سوسائٹی میں بھی رہے, یہ کھینچ کھانچ کے لانے والی بات ہے, اور اگر ہم اس میزان سے مراد خدا کے احکام لیں جن کا مقصد توازن برقرار رکھنا ہے, کیونکہ قرآن کو بھی اور آسمانی کتاب کو کہا گیا, تو پھر تو اس میزان کا معنی واضح بنتا ہے. فَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, یہ میزان کا لفظ یہاں تین دفعہ آیا ہے, اور ان میں سے جو وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ہے وہ اصل میں تفسیر طلب ہے کہ اس سے کون سا میزان مراد ہے, کیا وہ میزان جو قیامت میں ہوگا جس کا مطلب ہے کہ الوزن یوم اذن الحق, اور تمہیں یہ ڈر رہے کہ اس لیے میزان کے بارے میں ڈرتے رہو, دو تین معنی ہو سکتے ہیں. باقی آسمانی اجسام فلکی وغیرہ اجرام فلکی کے بارے میں میزان کا معنی تو وہ پھر خدا کی قدرت ہی کے ضمن میں آ سکتا ہے اگر وہ معنی لے تو. بہرحال یہ تفسیر میں جس طرح سے آپس میں وہ تق ملائیں کر سکتے ہیں مفسرین, ایسی چیزیں لکھی ہوئی ملتی ہیں. والارض وضعها للانام, اور اس نے زمین کو رکھا ساری مخلوق کے لیے, وضعها رکھا یا بنایا کے معنوں میں ہے, اور یہاں بھی والارض مقدم مفعول ہو گیا ہے, اور انام مادہ اس کا الف نون میمی ہے, الف نون میمی, لیکن اس سے کوئی فعل نہیں استعمال ہوتا, اناما وغیرہ کوئی فعل نہیں استعمال ہوا, یہ انام اور نہ اس سے شاید کہیں کوئی جمع ریئر استعمال ہوئی ہو, ورنہ انام اکٹھا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کا کوئی واحد نہیں کوئی جمع نہیں, اور اس کے معنی ہوتے ہیں زمین پر رہنے والی کوئی بھی چیز جو مخلوق ہو, انسان حیوان کیڑے مکوڑے سب کے لیے, ویسے ہر وہ چیز جو جاندار مخلوق ہے اس کو انام کہتے ہیں, اور یہ عجیب بات ہے کہ اس سے ورب وغیرہ کوئی استعمال نہیں ہوتا, تو اس طرح سے پوری مخلوق مراد ہوتی ہے. والارض وضعها للانام, اور یہاں شاہ صاحب نے آدمیوں کیا ہے, لیکن لفظ میں صرف آدمی نہیں ہوتے مراد, ساری مخلوق مراد ہوتی ہے جس قسم کی بھی ہو, ساری مخلوق کے لیے اس نے زمین کو رکھا یا ان کی ضروریات کے مطابق بنایا. اور فیہا فاکہت والنخل ذات الاکمام, اس زمین میں ہیں کچھ پھل اور کھجورے, فاقیہ تو نکرا آیا ہے یا مختلف قسم کے پھل کے معنوں میں نکرا لے لیا ہے, اور نخل کھجور ذات الاکمام جو کہ کوشوں والی ہوتی ہے, یہاں نخل کو مونس لے لیا ہے, ابھی پچھلی صورت میں نخل منقعر آیا تھا مذکر لفظ, یہاں مونس آیا, نخل کا لفظ عربی میں مذکر مونس دونوں ہے, والنخل ذو الاکمام ہوتا تو بھی ہو سکتا تھا ایک لحاظ سے, عربی کے لحاظ سے غلط نہ ہوتا. ذات الاکمام, اکمام کمن کی جمع, یہ لفظ پہلے آیا ہے, جسے ہم گابا کہتے ہیں پھول جس میں بند ہوتے ہیں کھجور کے, اس کو کمن کہتے ہیں, کاف میم نون, اور اس کی جمع ہے اکمام, خوشے یا غلاف, شاہ صاحب خاص شاہ صاحب نے غلافوں والی, کیونکہ وہ ایک طرح کے غلاف ہوتے ہیں اس کے پھول کے لیے. والحب ذو العصف والریحان, حبوں کی رفع بھی اسی طرح سے ہے, یعنی فی ہا آ گیا نا پہلے جار مجرور, تو پھر یہ ایک طرح کے مؤخر مبتدا سمجھے جاتے ہیں, فاقیہ النخل الحب وغیرہ, اور دانا اس میں رکھا یعنی زمین میں, یا ہے اس میں ذو العصف, حب میں نے تو اناج کے دانے کو کہتے ہیں, ذو العصف بھوسے والا, عصف جسے ہم توڑی کہتے ہیں, یا گندم کے دانے کے اوپر سے جو چیز اترتی ہے وہ سارا عصف ہے, اس کو ہٹا کے پھر دانا نکلتا ہے. یہ عموماً سارے فوڈ گرینز میں یہ عصف ہوتا ہے جسے ہم بوسا کہتے ہیں. چنے ہو، دالیں ہو، گندم ہو، جو ہو، ان میں وہ عصف نکلتا ہے. تو اسی کو قرآن میں، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. ویسے عین سواد فے مادے سے ورب استعمال ہوتے ہیں، ریحن عاصفت، تیز چلنے والی ہوا، اور اس طرح سے اس کے معنی توڑنا، عصف یاصف کے معنی شاید ٹہنیوں کو توڑنا بھی ہوتا ہے. اس سے ورب استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ یہ ہے عصف بھوسا. اس کے لیے ایک دوسرا لفظ عربی میں تبنن بھی ہے، عموماً عصف کا معنی پھر وہ تبنن لکھتے ہیں، قرآن کریم میں وہ نہیں استعمال ہوا. ہاں جی. ور ریحان، ریحان ایسے ایک پودا ہے خوشبودار، اس کے لفظی معنی ہی خوشبودار کے ہی ہے. اب آگے ہی چل کے وہ آئے گا لفظ سورت واقعہ میں بھی، روح و ریحان، ان خوشی کے معنوں میں. ریحان کی دو صورتیں بیان کرتے ہیں ناوی. مادہ تو اس کا رے واو ہے ہی کہتے ہیں کہ وہی ہے رے واو ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ فعلان تھا تو پھر بڑھنا چاہیے تھا روحان. وہ کہتے ہیں جی بس واو یہ میں بدل دی، کوئی تخ تو نہیں ہے روحان کے ریحان بنانے کا. دوسری توجہ وہ یہ کرتے ہیں یہ اصل میں ہے ریحان فعلان، اور یہ اصل میں وہ سیب اور سید کی طرح کا لفظ ہے. اس صورت میں اسے بڑھنا چاہیے تھا ریحان فعلان، ہو اگر ریوا ہے سے تو بڑھنا چاہیے اصولی طور پر ریحان. وہ کہتے ہیں جی ہاں جی ریحان تھا، پھر خفیف کر لیا اور اسے ریحان کر لیا. بہرحال اس کا مادہ رے یہ ہے نہیں کوئی لکھتا، بظاہر تو رے یہ ہے نا، رے یہ ہے ہو تو پھر فعلان کا وزن سیدھا لگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ مادہ اس کا رے واو ہے ہی ہے جس میں امید، خوشی اور اس طرح کے معنی ہوتے ہیں. اس طرح سے ریحان کے معنی جو ہے وہ خوشبو کے ہیں، اور بلکہ یہاں تو مراد ہے خوشبودار ایک خاص پودا، ور ریحانو اسی لیے پیش آیا ہے پودا. یہاں جس طرح سے لکھا ہوا یہ تو بنتا ہے فعلان، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا مادہ ریح واو ہے، اور خواہ مخواہ بول چال میں اس کی کوئی تعلیل مناسب جو ہم کتابوں میں عام تعلیل کی وجوہ پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں آتی، کیونکہ روحان میں کون سے معنی تھی چیز کے، اس کو ریحان خواہ مخواہ ہی پڑھے. جب مادہ وہ ہے، یا تو اگر تو رے یہ ہے مادہ تو پھر تو چلیے بات تھی، مادہ اس کا یہ جہاں ڈکشنری میں دیکھے رے واو ہے میں ملے گا، اور جو اعراب کی کتابیں ان میں یہی لکھا ہے کہ اس کا مادہ رے واو ہے ہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی فعلان ہے یا فعلان ہے وزن، اور اس طرح سے دونوں صورتوں میں فعلان ہو تو ریحان بڑھنا چاہیے تھا، وہاں بھی کہتے ہیں جی بس اس کو خفیف کر لیا، اور روحان میں یوں ہی الف واو کو یہ بنا دیا استعمال میں. تعلیلات کچھ ایسی بھی ہیں جن کے وہ کسی قاعدے کے تحت نہیں آئی نا، اصل میں کوئی زبان تعلیلات کی بات تو نہیں بنی تھی، وہ تو زبان پہ غور کیا تو بعض تعلیلات کے تو قاعدے نظر آئے، بعض خلاف قاعدہ ہے، وہ اس کے تو کسی قاعدے کے ماتحت آپ رکھ نہیں سکتے، عرب لوگ جی یوں بولتے ہیں. تو اس میں یہ سب کچھ اس نے زمین میں رکھا، یہ سب رفع میں آیا ہے. فاقیہ النخل الحب ذو العصف، ذو العصف تو حب کی صفت ہوئی نا، اور ور ریحان سب رفع میں ہے، یعنی یہ چیزیں زمین میں ہیں، یا والارض رکھے میں رکھے وضع فیہا فلاں فلاں چیز، لیکن اس صورت میں مفعول ہوتے، یہ مفعول والارض وضعہا کے نہیں ہیں بلکہ مستقل جملے ہیں، فیہا سے شروع ہوتا ہے اور سب مبتدا بنتے چلے جاتے ہیں، جیسے کہیں فل بیت رجل و فلان و فلان، اس طرح سے. فبأی آلائی ربکما تکذبان، ای آلائی، ای کے ساتھ جمع آیا ہے یہاں، اور واحد اس کا الن، الن اور الن، تین طرح یہ زبر زیر سے لکھتے ہیں. مادہ الف لام یہ گنتے ہیں اس کا نام ڈکشنری والے، الف لام واو بھی مادہ ہوتا ہے، الا یالو جس کے معنی ہوتے ہیں کوشش میں کچھ کمی کرنا، اسی سے وہ قسم کھانے کا معنی آلہ یولی اور اطلاع بھی آتا ہے. اس مادے سے قسم کھانے والا اور وہ معنی تو کوئی نہیں آتا، اس کے معنی تو کچھ اور ہوتے ہیں. علیت ان کہتے ہیں دمبے کی جو وہ پیچھے چکی ہوتی ہے اس کو، ان معنوں میں علی القبش ہو جو اس کی چکی بڑی ہو گئی وہ دمبے کی، اس قسم کے معنوں میں یہ مادہ آتا ہے. اور نعمت دینا یا کرنا یا کچھ، اس میں کوئی ورب اس سے نہیں استعمال ہوا، بلکہ اسی مادے میں پھر وہ جو اسماء جب بیان کرنے لگتے ہیں تو اس میں لکھ دیتے ہیں کہ الن یا الن یا الن، یعنی لام کو یہ کے ساتھ ہدن کی طرح اس طرح لکھتے ہیں. اس کا واحد الن الف کی زیر دی دی اور لام کی دو زبریں اور یہ، اور پھر بعض کہتے ہیں کہ الن بھی ہے الن بھی ہے، تینوں طرح ہو سکتے ہیں. اس کی جمع ہے آلا ان، نعمتوں کے معنی میں اس کا معنی الن کا نعمت ہی کیا جاتا ہے. ہدن کی طرح الن بھی اس کا واحد لکھا ہوتا ہے، یعنی الف کے زبر زیر پیش تینوں ہی ڈکشنری والے لکھتے ہیں. جمع یہی ہے آلا نعمتیں، ائی آلہ ہے جیسے کہیں، اصل میں تو آگے مضاف ہو گیا ہے نا، ورنہ تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا یا تو فب ائی اولن اور یا ہوتا فب ائل آلہ، ائی کے ساتھ جمع معرفہ لگتا ہے، لیکن وہ معرفہ ہو گیا نا رب کو ماں کی طرف مضاف ہو کر. پورا فکرہ بنا تم دونوں کے رب کی کون سی نعمت، ائیو کے بعد جو نعمت جمع آیا ہے وہ ترجمے میں واحد ہوگا، کیونکہ ائی الرجال کا معنی ہوتا ہے کون سا آدمی، وہاں پھر جمع کا معنی ہی غائب ہو جاتا ہے. اردو میں ہم کریں تو ایت النساء کون سی عورت، پھر وہ نساء کے جمع کا معنی نہیں ہوتا، اس لیے اردو میں جب تک جمع کریں گے تو آلہ کے جمع کا معنی غائب ہو جائے گا کون سی. تو ویسے کر لیتے ہیں ہمارے ہاں کون سی نعمتوں کا، لیکن سچی بات عربی میں تو یہ ہے کہ وہ ہونا یوں چاہیے کون سی نعمت کا، کیونکہ ایو کے بعد جو بھی لفظ آئے پھر وہ اس طرح سے بحث بنتا ہے. کون سی تو نہیں، ائی آلہ رب کو ماں ائی کے بعد کون سی نعمت،
کون سی نعمت.
اردو میں ترجمہ واحد ہی ہونا چاہیے، جب آپ ائی الرجال کا معنی کون کون سے مرد نہیں کہتے، کون سا مرد ہی کہتے ہیں، تو اردو میں ترجمہ تو پھر واحد میں ہونا چاہیے کون سی نعمت. اب اگر کون کون سی کر لیں تو چلیے اس میں زور ہو جائے گا. کون سی نعمت تمہارے رب کی، یعنی ایسی ہے کہ تکذبان ہے جس کو تم جھٹلاؤ گے یا جھٹلاتے ہو. جھٹلانے سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ کون سی نعمت ایسی ہے جو کہہ سکتے ہو کہ یہ رب کی نہیں کسی اور کی ہے. ان معنوں میں ہی سر جگہ یہ بیان ہوا ہے نعمت کی تکذیب، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے رب کی نعمت ہے. ناشکری کے معنوں بھی شاید لے لیں. کمات تسنیہ کا ہے نا مخاطب کی، تم دونوں کا، یہ تم دونوں اور تکذبان بھی تسنیہ ہے، یہ تھرو آؤٹ تسنیہ چلتا ہے. اس سے دو کون سے مراد ہیں مخاطب، یا تو عربی اندازہ ہو عربی اسلوب پر کہ واحد کو دو کہہ کے مخاطب کر دیتے ہیں، یہ ان کی شاعری میں عام ہے اور پہلے بھی آیا ہے اس طرح سے، اور جیسے یہ آیا تھا والقیاہ فی العذاب الشدید وغیرہ، عربوں کا یہ سٹائل ہے کہ ایک کو مخاطب کرتے وقت صیغہ تثنیہ کا استعمال کر لیتے ہیں. اس کی گنجائش بھی ہے کہ تھرو آؤٹ یہ واحد ہی مراد ہے، صرف پر ایک اسلوب ادبی اپنا لیا ہے اور اس طرح سے جو چلے تو دو دو سے مخاطب کرتے گئے، یوں بھی گنجائش تو نکل آتی ہے. بعض نے کہا جی اس سے انسان اور جن مراد ہے، اس لیے مرزائیوں نے تو یہ تعویل بھی کی ہے کہ اس سے روس اور امریکہ مراد ہے، ان کی کسی تحریر میں پڑھا تھا کہ اور یوں اگر یہ کہیں کہ بھئی ہر زمانے میں کوئی بڑی دو انسانی طاقتیں رہی ہیں، ہاں جی، تو ان کو مخاطب کیا گیا ہو کسی زمانے میں. انہوں نے اسی طرح استدلال کیا غالباً کہ ایک زمانہ تھا رومن اور پرشین تھے دو بڑی طاقتیں اپنے زمانے، پتہ نہیں کہ گویا کہ ان کو کہا جا رہا ہے رومی اور ایرانیوں کو. بہرحال دور کی کوڑی کھینچنے والی بات ہے، ہو سکتا ہے جن اور انسان مراد ہو وہ زیادہ قابل قبول معنی ہے. جو کر لو جی کر لو، میں تو سمجھتا ہوں ہوتا ہے جن اور انسان تو مراد لی ہے نا اکثر مفسرین نے، لیکن شاید یہ گنجائش بھی ہو کہ عربی میں ایک کو دو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اور صرف اس کے وہ حسن عبارت برقرار رکھنے کے لیے سٹائل ہی اختیار کر لیا اور مراد انسان ہی ہے تم دونوں. فاصلے کی بات ہے، اور یہ ان کے قصائد میں اتنا عام ہے ایک کو دو کہہ کے مخاطب کرنا کہ کوئی ریئر استعمال نہیں ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہے اس نے پیدا کیا انسان کو ایسے سلسال سے جو مانند ہے فخار کے، سلسال تو رباعی ملحق کی ہے سواد لام مادہ سے، اور یہ ورب بھی استعمال ہوتا ہے سلسلہ اور اس طرح کے، سلہ یا سلو سے دراصل چلاتے ہیں تو پھر رباعی قریب ڈال لیتے ہیں. عموماً اس کو اصل رباعی نہیں کہتے، رباعی ملحق کہتے ہیں کہ ثلاثی کے ہی دو لفظ ریپیٹ کر دیے جائیں تو کہتے ہیں اس کو رباعی ملحق. بہرحال ہے رباعی، اب رباعی سمجھا جائے گا چاہے ملحق کا یا اصلی ہے. اور سلسال کے معنی کیے جاتے ہیں خشک مٹی جو کھن کھنانے لگے اس میں سے آواز پیدا ہو. ویسے کسی چیز کی آواز کے لیے بھی سلح یا سلو، تلوار کا کسی دھات پہ پڑنا، دھات کا گرنا اور اس سے کھن کھناہٹ پیدا ہونا، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سواد لام. اور صرف مٹی کی آواز کے لیے نہیں، دھات کی آواز کے لیے بھی یہ غال بناتا ہے. تو بہرحال یہاں مراد ہے گلے خشک جو کہ اتنی ہو کہ اگر اس کو توڑے تو اس میں آواز پیدا ہو. اور اس خشک مٹی کو، سلسال کو کہا ہے کل فخار. فخار کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ٹھیکری، پکی ہوئی ہوتی ہے نا جو لکڑی مٹی کی، ٹھیکری یا خزف ریزہ بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیکری کہنے انگریزی میں اسے کہتے ہیں جی. یہ جو روینز میں سے آم نکلتے ہیں نا، ان کے اس کے لیے خاص لفظ ہے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، کیونکہ جتنے انہوں نے کھدائیاں کی ہیں تو اس میں سے برتن ٹوٹے ہوئے نکلتے ہیں نا، تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال. جو ٹھیکریاں وہ پیسز آف پاٹری ہوتے ہیں نا، ان کو فخار کہا جاتا ہے. شاہ صاحب نے سفال ترجمہ کیا جو بتاتے خود فارسی ہے، تو یعنی جیسے کہ پتلا سا وہ ٹکڑا ہو پکا ہوا مٹی میں کسی برتن کا، جائے ٹوٹ جائے گھڑا وغیرہ تو اس کا جو ہوتا ہے وہ فخار ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا حصہ. اس برتن کو فخار نہیں کہتے بلکہ اس سے ہاں مادہ بوئی فے خیر ہے جس سے دیکھیے فخر وغیرہ اور یہ سب لفظ نکلتے ہیں، لیکن یہ خاص معنی ہے فخار. تو وہ گویا کہ اس ٹھیکری کی مانند خشک مٹی جو کہ آواز دینے والی ہے، یعنی آواز دینے والی مٹی جیسے کہ ٹھیکری آواز دیتی ہے، یوں شاید مراد ہے. یعنی پکا ہونے والے کو ہاتھ لگائیں تو وہ آواز پیدا کرے گا. اب یہ مٹی کی کیسی کیفیت تھی، کون سی سٹیج تھی، تو اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے تو یہی کیا گیا ہے کہ خشک مٹی جو کہ ٹھیکرے کی مانند تھی، یعنی اپنی آواز پیدا کرنے میں یا اس لحاظ سے. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا اس نے جنوں کو. الجان یہاں جنس کے طور پر آیا ہے، جن کے معنی میں الجان پوری جنس جنوں کی. من مارج من نار آگ کے شعلے سے، مارج میم رے جیم سے. اب یہ لفظ بھی عجیب ہے، اصل بنیادی میں نے تو مارج المواشی کہتے ہیں جانوروں کو چرنے کے لیے بھیج دیا، چھوڑ دیا، پھر اس سے یہ مارج بمعنی آگ کا شعلہ بھی مراد لیتے ہیں. مارج من نار آگ کے شعلے میں سے پیدا کیا، یہ لفظ کا ایک خاص معنی ہے. حالانکہ اس کے مویشی چھوڑنا کیا معنی اور اس سے آگ کا شعلہ لینا، مادہ وہی ہے، اسی سے مرج معنی ہوتا ہے چراگاہ جمع مروج آتی ہے. ان معنوں میں قرآن میں استعمال نہیں ہوا، ان معنوں میں ہوا ہے. مارج مارا جا آگے آ رہا ہے، جس کے معنی ہے چھوڑ دینا، وہ معنی تو آ جائے گا، لیکن مارج یہاں لفظی معنی تو بڑھنا چاہیے اس سے چھوڑنے والا جانوروں کو، ان معنوں میں یہ نہیں ہے. یہ نہیں، عموماً بعض کہتے ہیں کہ مارج کے معنی بغیر دھوئے کے شعلہ وغیرہ، اس طرح کے معنی تو کیے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے وہ ممکن ہے وہ، یہ میں نہیں کہہ سکتا. مارج کا یہ معنی کہیں آپ نے ڈکشنری میں پڑھا ہے کسی نے نہیں کہیں سیروں میں بڑی ڈکشنری ہے، اس کے لیے اصل دیکھنی چاہیے. ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ بعض دفعہ میں ڈکشنری فوری طور پر ہینڈی ہے نا، وہ منجد دیکھ لیتا ہوں، تو اب مجھے یہ پتا چلا کہ منجد بعض دفعہ قرآنی معنی نہیں لکھتا، اور ادھر ادھر کے معنی لکھ جاتا ہے لیکن وہ نہیں لکھتا. وہ دوسری بستان ذرا اچھی ڈکشنری ہے، لیکن اس طرح سے مارج کا معنی وہ شعلہ آگ یا آگ، اور خصوصاً وہ جس میں آگ کا ایسا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، یہ معنی عموماً لکھ دیتے ہیں واضح شعلہ. اب اس میں سے آگ کے شعلے اور لپٹ میں سے پیدا کیا، اس کی حرارت میں سے، کیونکہ جو حصہ آگ کا نظر نہیں آتا اس کو مارج کہنا تو بڑا عجیب ہی ہے پھر اس کے لیے وہ لفظ کوئی رکھتے ہوں گے عرب لوگ, میں نے نہیں دیکھا بھائی.
سب سے زیادہ حرارت جو ہے اسی میں ہوتی
ہے, یعنی جہاں تک ویزیبل ہے, ویزیبل سے اوپر انویزیبل حصہ. ہوتی تو ہوگی, ہمارے سامنے مثلا بتی جل رہی ہو تو ضروری نہیں کہ اس پہ انگلی لگے تو گرمی محسوس ہو, اس سے ذرا ٹپ سے اوپر رکھے تو وقت محسوس تو ہوگا. ہاں جی, ہاں جو آگ پکڑنے والی ہو وہ وہاں اس کو پکڑ سکتی ہے, یہ انفلیمیبل جو چیزیں ہوتی ہیں. ممکن ہے یہ ہو, میں نے ڈکشنری میں نہیں دیکھا, ہم تو شعلہ ہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں, شعلہ بھی وہ جس میں دھواں نہ ہو. کسی بڑی ڈکشنری میں دیکھ لیں تو دیکھ لیں, ڈکشنریوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے جی. وہ 3000 روپے کی ڈکشنری خریدی ہے ہم نے, اور اس میں یہ تھا نام اس نے رکھا مد القاموس, یعنی قاموس کو بڑھایا ہے اور 30 ڈکشنریوں کے حوالے دیتا ہے کہ ان سے میں نے کام بھی بڑھایا. لیکن انسان انسان ہے, وہ کئی مہینے میں اس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سرے سے وہ مادہ بیان نہیں ہوتا, یہ چھوڑ جاتا ہے. اور اصل قاموس اتفاق سے میرے پاس آیا, افسوس ہے کہ وہ ایڈیشن بڑا باریک سا ہے لیکن ہے تو مکمل کتاب, اس میں وہ مٹ جاتے ہیں. ابھی اس دن آپ نے زینب کہا, اس کے میں نے دیکھنے تھے, مجھے یوں ایک ذہن میرا تو وہ مد القاموس میں دیکھا, اس نے کہیں زے نون بے مادہ ہی نہیں لکھا, لیکن اصل قاموس جو ہے اس میں مل گیا. اور پھر زینب کے آگے لکھے تھے, وہ 3-4 مشہور زینبوں کے نام بھی لکھے تھے, اور زینب کے 2-3 میں نے لکھے تھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا موٹی عورت, سمین کے معنی میں لیا. ہاں اس کو گول کر گئے, منجد والا بھی گول کر. ڈکشنریوں میں بھی پھر یہ دیکھا کہ ایک ڈکشنری آپ کو ایک سارے کام نہیں کر سکتی, وہ ایک کے بجائے پھر دوسری میں دیکھیں, دوسری کے بجائے تیسری میں دیکھیں, تب پتہ چلے گا. ہاں جی, ہاں سچی بات یہ ہے کہ ایک ڈکشنری پہ بھروسہ کرنے میں ہو سکتا ہے کہ اس نے چھوڑ دیا اور آپ کہیں اچھا جی. یہی اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں مہاراج کا معنی الگ ہوا کہ مہاراجا یم روجو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فیل سے بظاہر. تو فب ائی اعلی رب کو ماتو کا زبان, یہ تو بار بار وہ اعادہ ہوگا. رب المشرقین رب المغربین, وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے, اور یہ رب المشارق والمغارب کی طرح کی ترتیب ہے, اور مشرق اور مغرب سے مراد دو کیوں کہے گئے ہیں, مختلف کروں سے اس کے میں ثبوت ملتا ہے پلانٹس کا یا کچھ اور سارے اس کے معنوں میں امکان ہیں. اور ویسے عربوں کے بولنے کے مطابق بھی کہہ دیتے ہیں کہ رب المشرقین و رب المغرب, یعنی مشرق اور مغرب کو مشرقین کہہ دیتے ہیں اور مغرب اور مشرق کو مغربین بھی کہہ دیتے ہیں, اس طرح سے بھی, یعنی چاند اور سورج کو قمران کہہ دیتے ہیں, تسنی ان کے یہاں اس طرح چل جاتے ہیں. جیسے والدان ہے نا یا ابوان ہے, دو میں سے ایک کا تسنیہ بنا دیا اور مراد وہ دونوں لیے. تو یہ بھی عربوں کے ہاں عام ہے کہ مشرقین کہیں اور مراد لیں مشرق اور مغرب.
لیکن یہاں پہ تو دونوں لے لیے,
دونوں لے لیے, بہرحال دونوں مشرق اور مغرب. پھر کسی نے جی کہا یہ موسم کے لحاظ سے مشرق بدلتے ہیں, سردیوں گرمیوں میں مغرب اور ہو جاتا ہے, ایکسٹریم کے مشرق مغرب مراد ہیں, واللہ عالم. نہیں یہ تو خیر نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سورج ایک موسم میں ادھر سے نکلتا ہے پھر ادھر سے جاتا ہے, یعنی وہ ہاں مغرب بھی اس طرح سے وہ اینڈ کے لحاظ سے بات نہیں ہے, کر لیا میں
نے.
مشارق والمغارب بھی آیا, پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا جانے زمین کے علاوہ باقی پلانٹس کے بھی مشرق مغرب ہوں. اب ہم یہ کہیں تو کہیں, جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں تو یہ میں نے کسی کے ذہن میں نہیں آتے تھے. اور یہ بھی نہیں کہ وہ یہ کہتے ہو کہ جی اس آیت کا تو میں نے نہیں سمجھ میں آتا کہ مشرق دو کہاں سے ہوتے ہیں, مشرق اور مغرب استعمال کرتے تھے. اور سیدھی بات یہ ہے کہ ایک کے لیے تسنیہ کثیرہ شاید اس صورت میں بکثرت چل رہا ہے. فب ائی آرا اے رب کو ماتو کا زبان, تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اچھا, تو کا زبان میں ایک رسم کے لحاظ سے عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں بے اور نون ملا کے لکھا جاتا ہے, الف نہیں ہوتا درمیان میں, بے پر کھڑی زبر ہی پڑھتے ہیں. ادھر بر صغیر میں تو یہی رواج ہے, لیکن مصریوں سعودی وغیرہ میں جو افریقی اور ان قرآن مجیدوں میں یہاں بے کے بعد الف لکھا جاتا ہے. حالانکہ یہ مختلف فی ہے, دانی وغیرہ نے جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کے نسخوں میں بعض میں الف کے ساتھ بھی تھا اور بعض میں الف کے بغیر بھی لکھا گیا تھا. مرج البحرین یلتقیان, اب یہاں وہ لفظ آیا ہے مہاراجا یم روجو, جس کے لفظی معنی ہیں چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا، اصل میں تو جانوروں کو چراگاہ کی طرف لے جانے کے لیے چھوڑ دینے کے معنی میں آتا ہے یہ مرج المواشی یا الانعام، اور مرج کہتے ہیں بڑی چراگاہ کو، تو اس کی جمع مروج، مروج الذهب، مسعودی کی کتاب ہے تاریخ کی. مرج البحرین، اس نے دو سمندروں کو، لفظی معنی تو بنتا ہے ایسے جیسے کھلا چھوڑ دیا، پھر ملادیہ کا معنی یوں پیدا ہو تو وہ اور بات ہے، ان دونوں کو چھوڑ دیا، لفظی معنی تو یہ ہے، شاہ صاحب نے کیا ہے گذاشت، یہ کیا چھوڑا دو دریاؤں کو، یل تقیان کہ وہ دونوں ملتے ہیں، یل تقیان یا تو حال ہوگا کیونکہ مضارع کا صیغہ آیا اس حالت میں چھوڑا، بحرین تو ہوا نا مفعول، اور یل تقیان مضارع حال کے طور پر آ جاتا ہے، التقا یل تقی ملنا، اس نے چھوڑا دو دریاؤں یا سمندروں کو اس حالت میں کہ وہ ملتے ہیں، اس حالت میں کا ترجمہ حال کی وجہ سے کریں گے. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، برزخ روک یا رکاوٹ یا پردے کو کہتے ہیں. لا یبغیان، وہ دونوں بغاوت نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے یا تجاوز نہیں کرتے. بغا یبغی، وہ تو پھر انہوں نے صفت کے ساتھ ترجمہ کر دیا نا، اصل تو حال ہی ہوگا، اس نے چلائے دو دریا، چلائے آپ بے شک کر لیں، چلائے چھوڑے وہ تو معنی ایک